السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ نوح سے آغاز کریں گے. سورۃ نمبر ہے 71. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. آمین یا رب العالمین. تو سورہ نوح یہ مکی سورت ہے اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 3900 قبل مسیح کا ہے، علاقہ عراق کا ہے. 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی. اس قوم کا جرم شرک تھا اور جب قوم باز نہیں آئی تو بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس قوم کو آ لیا. اور یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ گویا مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہو جس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اپنے نبی کے ساتھ کر رہے تھے. اور پھر جس طرح ان کا ایک بھیانک انجام ہوا، اسی طرح گویا انہیں بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ باز نہیں آئے تو تمہارا بھی بہت برا حال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت ارسال نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. اَنْ اَنذِرْ قَوْمَكَ، کہ خبردار کیجیے اپنے قوم کو. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس سے پہلے پہلے کہ آخرے ان پر ایک دردناک عذاب. آگے ان کی دعوت کا خلاصہ آ رہا ہے. قالا یا قومی انی، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم بے شک میں، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے بالکل صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. اور آگے پھر انہوں نے گویا دعوت و تبلیغ نوح علیہ السلام اور اس سلسلے میں انذار کی بھی تفصیل آ رہی ہے. فرمایا ان عبد اللہ، نمبر ایک عبادت کرو اللہ کی، نمبر دو وتقوہ، اور صرف اسی کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو، اور نمبر تین واتیعون، اور میری فرما برداری کرو. ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے، پیچھے ہم کئی صورتیں پڑھائیں، اور ہر نبی نے آ کے اللہ کی عبادت کی دعوت دی. عبادت سے مراد محض نماز روزہ زکات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک ایک معاملہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ اصل میں عبادت ہے. اس عبادت کا نتیجہ کیا نکلے گا، ثمرہ فرما برداری کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اب وہ اللہ مہلت دے گا تمہیں ایک مقررہ وقت تک. ان اجل اللہ، اور بے شک وہ وقت اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے. اذا جاء، اور جب وہ آ جائے گا. لا یؤخر، تو پھر وہ مؤخر نہیں کیا جائے گا. ہر قوم پر ایک عذاب کا وقت ہے اور انہیں ایک مہلت دی جاتی ہے. اب وہ اگر اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، تو پھر بجت ہو جاتی ہے، ورنہ جب وہ وقت آ جاتا ہے عذاب کا تو ہرگز اسے مؤخر نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون، کہ کاش کہ تم جانتے. آگے بیان کارگزاری حضرت نوح علیہ السلام الی اللہ، اللہ کے جناب میں اپنی 950 سالہ کارگزاری پیش کریں حضرت نوح علیہ السلام. قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، فرمایا کہ اے میرے رب میں نے بلایا اپنی قوم کو رات میں اور دن میں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور نہیں زیادہ ہوا میرے اس بلانے سے، دعوت و تبلیغ سے ان کا مگر بھاگنا، بجائے اس کے کہ دین کی طرف آتے وہ دور سے دور بھاگتے گئے. وانی کلما دعوتہم، اور یقیناً جب کبھی میں نے ان کو بلایا. لتغفر لہم، تاکہ آپ معاف فرما دیں انہیں. جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. واستغشوا ثیابہم، اور اوڑھ لی انہوں نے اپنی چادریں. واصروا واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے اصرار کیا گناہوں پر، تکبر کیا جیسے تکبر کیا جاتا ہے. اب خطاب عام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلایا برملا. ثم انی اعلنت لہم، اور پھر میں نے یقیناً جو ہے اعلانیہ انہیں دعوت دی. واسررت لہم اسرارا، اب چپکے چپکے بھی، جیسے کہ مخفی طور پر بات کی جاتی ہے، ایسے بھی انہیں سمجھایا. فقلت، بس میں نے کہا. استغفروا ربکم کہ معافی مانگو اپنے رب سے, انہو کانا غفارا بے شک وہ تو بہت معاف فرمانے والا. آگے سمرات استغفار ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے جو قومیں معافی مانگ لیتی ہیں تو اللہ بہت معاف فرمانے والا, اور صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا. تو حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے استغفار طلب کرو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نمبر ایک, یُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُم مِدْرَارًا, وہ اللہ برسائے گا آسمان پر سے تم پر موسلہ دار بارش. نمبر دو, وَیُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِین, اور مدد فرمائے گا تمہارے مال اور تمہارے جو ہے وہ اولاد میں اضافے سے. اور نمبر تین, وَیَجْعَل لَّکُم جنات, اور وہ اللہ بنا دے گا تمہارے لیے باغات. اور نمبر چار, وَیَجْعَل لَّکُم أَنْهَارًا, اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. آگے دلائل توحید باری تعالیٰ نوح علیہ السلام کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. مالکم, وہ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا ترجون للہ وقارا, تم نہیں ڈرتے اللہ سے جیسے کہ اس کا وقار ہے, جیسے کہ وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. آگے اب انہوں نے توحید کے لیے کئی دلائل دیے, تقریباً چھ دلائل آگے آ رہے ہیں. نمبر ایک, وقت خلقکم اطوارا, حالانکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا کئی طرح سے, پہلے نطفہ, پھر مضغہ, پھر علاقہ, اور پھر چھوٹے سے بچے, پھر انسان, اور پھر بوڑھے, اور پھر موت کے بعد بھی زندہ کرے گا. تو فرمایا کہ ذرا اپنے آپ پر ہی نظر ڈال لو, تو یہی کافی ہونا چاہیے تھا اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ کتنے مراحل مدارج سے گزار کر تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا. اور نمبر دو, الم ترو کیف خلق اللہ, کیا نہیں دیکھا تم نے کس طرح پیدا فرمایا اللہ نے, سبع سماوات انطباقا, سات آسمان کو جو ہے طبق در طبق ایک کے اوپر ایک. نمبر تین, وجعل القمر فیہن نورا, اور بنایا اس نے چاند کو ان میں روشن. اور نمبر چار, وجعل الشمس سراجا, اور بنایا اس نے سورج کو چراغ. اور نمبر پانچ, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو تو بنایا ہی مٹی سے تھا, تو میرا آپ کا یہ جسم کیسے بنا ہے, مٹی سے چیزوں کو کھا کر بنا ہے, یہ اناج, یہ سبزیاں اور یہ پھل, اور اسی طرح گوشت بھی جو جانوروں کے جسم پر آتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں, وہ زمین کا سبزہ چر کے ہی ہوتا ہے. تو انسان کے جسم کی جتنی غذا ہے, جو بھی خوراک ہے, سب زمین سے آتی. تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں گویا اگایا ہے زمین سے جیسے کہ اگایا جاتا ہے. ثم یعیدکم فیہا, اور پھر وہ لوٹائے گا تمہیں اسی زمین میں. ویخرجکم اخراجا, پھر نکال کھڑا کرے گا تمہیں جیسا نکالا جاتا ہے دوبارہ. تو اسی زمین سے یہ جسم بنا ہے, موت کے بعد اسی زمین میں لوٹ جائے گا, اور قیامت کے دن اسی زمین سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, اور فرمایا بلکہ ایک آیت رہے گی, فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا, چھٹی دلیل, اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو ایک فرش. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, تاکہ تم چلو اس کے کھلے راستوں میں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے زمین بنائی, زمین پہ لینڈ مارکس مختلف رکھے, اس کی جغرافی بالکل مختلف ہے, اب اس میں بڑے بڑے رستے ہیں کشادہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھے. آگے پھر شکایت ہے قوم کے جرائم کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے. قال نوح, اور کہا نوح علیہ السلام نے, ربی انہم عصونی, اے میرا بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی. نمبر ایک, وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا, اور پیروی کی ان سرداروں اور رئیسوں کی کہ جس کا نہ تو انہوں نے زیادہ بڑھایا, جس کو آپ نے زیادہ نہیں بڑھایا مگر جو ہے اولاد سے اور مال سے, اور ان کے لیے وہ میں نے اضافے میں سوائے خسارے کے, یعنی خسارے ہی, ان سرداروں کی بات مانی, میری بات نہیں مانی, اور سرداروں نے ان کے لیے صرف خسارے کو بڑھایا. اور تیسری جرم کا ذکر آ رہا ہے, وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, انہوں نے چالیں چلی جیسے کہ چالیں چلی جاتی ہیں, بڑی بڑی سازشیں کی. اور نمبر چار, وَقَالُوا, اور وہ کہنے لگے, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو, وَلَا تَذَرُنَّ, اور ہرگز نہ چھوڑنا, وَدَّوْا وَلَا سُوَعَوْا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, یہ پانچ اصل میں بڑے نیک لوگ تھے ان کے یہاں جن کا ذکر آ رہا ہے, کہ ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو اور یغوز کو اور یعوق کو اور نصرہ. تو احادیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ یہ جو ہے قوم نوح کے نیک لوگ تھے. جب یہ لوگ مر گئے تو شیطان نے کہا کہ یہ تو بڑے نیک تھے, انہیں یاد رکھنے کے لیے جو ہے ان کی تصویریں بنا لیں. چنانچہ ان لوگوں نے تصویریں بنا لیں. پھر کچھ عرصے میں شیطان نے کہا یہ تصویریں تو جو ہے اتنی کوئی خاص نہیں ہیں, ان کے مجسمے بنا لیں. چنانچہ اس قوم نے جو ہے اپنے ان پانچ بزرگوں کے مجسمے بنا لیے. انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور بس یہ یاد رکھتے تھے کہ یہ ہمارے پانچ بہت نیک لوگ تھے, ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. لیکن جب دو تین نسلیں گزر گئیں تو شیطان نے نئے آنے والوں کو کہا کہ تمہارے آبا و اجداد نے ایسے ہی تھوڑی بنایا تھا, یہ صاحب اختیار ہیں, ان سے مانگو, ان سے دعائیں کرو, یہ جو ہے مشکل کشا حاجت روا. چنانچہ اس طرح جو ہے وہ قوم نوح میں شرک جو ہے شروع ہو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہی بت ہیں جو بعد میں عرب میں آ گئے, تو یہ بھی بخاری شریف کی ایک روایت میں بیان فرمایا گیا. تو بہرحال امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانچ لوگ تھے ان میں سے کسی نے کبھی شرک نہیں کیا, وہ ہمیشہ توحید کی بات کرتے رہے اور وہ صحیح رستے پر گامزن تھے. بعد میں لوگوں نے جو ہے انہیں جو ہے وہ خدائی میں شریک کر لیا. تو فرمایا وقد اضلوا کثیرا, اور گمراہ کر دیا ہے انہوں نے بہتوں کو, یعنی قوم نوح نے بہت سے لوگوں کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا, اور نہ تو اور اللہ نہ آپ زیادہ کریے ان ظالموں کی مگر گمراہی. آگے انجام آ رہا ہے قوم نوح علیہ السلام کا. مما خطیئتہم اغرقوا, اور وہ اپنے جرموں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے. فادخلوا نارا, اور یہ تو ان کا عذاب دنیاوی تھا, عذاب برزخی کیا ہوگا, پھر وہ داخل کیے جائیں گے دوزخ میں. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا, اور پھر نہ پائیں گے, بلکہ یہ عذاب اخروی کہہ لیں کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور نہیں پائیں گے وہاں اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار. وقال نوح, اور کہا نوح علیہ السلام نے, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو یہ دکھی دل کی پکار ہے, 950 برس کی دعوت ہے اور قوم نے مان کر نہیں دیا, مشکل سے 70 سے 80 لوگ کے مان لائے 950 برس میں, یعنی ایک سال میں ایک کی بھی اوسط نہیں. تو اس کے بعد یہ دعا ہے دکھی دل کی کہ اے میرے رب, نہ چھوڑ زمین میں ان کافروں میں سے کوئی ایک بھی رہنے والا. انتظر ہوں, یقیناً اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا, یزلو عبادک, تو یہ گمراہ کر دیں گے آپ کے بندوں کو. ولا یلدو الا فاجرا کفارا, اور یہ نہیں جنیں گے مگر نافرمان اور سخت جو ہے انکار کرنے والوں کو. آگے نوح علیہ السلام کی دعا ہے, رب اغفر لی ولی والدیا, اے میرے رب بخش دیجئے مجھے اور میرے والدین کو. ولی من دخل بیتیا مؤمنا, اور اس کو جو داخل ہو جائے میرے گھر میں ایمان لا کر. ولی المؤمنین والمؤمنات, اور بخش دیجئے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور نہ زیادہ کیجئے ظالموں کو مگر بربادی. تو یہ دکھی دل کی صدا ہے, اور بہرحال اللہ نے دعا قبول فرمائی اور سارے نافرمان وہ ہلاک کر دیے گئے سیلاب میں, کوئی ایک بھی باقی نہیں چھوڑا گیا سوائے اہل ایمان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ان کے ایمان لانے والے بیٹوں کے. اگلی سورت سورہ جن ہے, اور جنات کا قرآن حکیم میں اس اعتبار سے دو مقامات پر ذکر ہے, یعنی جہاں پر باقاعدہ ان کے قرآن سننے ایمان لانے کا ذکر ہے, ویسے تو اور بھی جگہوں پر جو ہے جنی ذکر آیا. ایک سورہ احقاف میں ہم پہلے پڑھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جو ہے واپس آ رہے تھے اور تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے, جب جنوں کی ایک جماعت نے جو ہے وہ آپ کی بات سنی, اور ان کا ہم نے سمجھا تھا کہ وہ جو ہے اہل کتاب جن تھے اور وہ ایمان لائے اور اپنی قوم کو جا کر تبلیغ کرنے لگے. یہاں پر جو ہے جنوں کی ایک جماعت جن کا تعلق نصیبین کے علاقے سے تھا, اور 7 یا 9 کی تعداد بیان ہوتی ہے, کہ یہ جن جو ہے وہ تلاش میں تھے کہ آسمانوں پر پہرہ سخت کیا گیا اور سنگل لینے کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا, تو کچھ ہونے والا ہے زمین پر, اور اس کی تلاش میں تھے معلوم کریں کیا ہونے والا ہے, یا تو اللہ کا کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا پھر اللہ نے لوگوں کی رشد اور ہدایت کا کوئی سامان کیا. تو اسی تلاش میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلا میں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے, آپ کا ارادہ اوقاس کے میلے کی طرف جانے کا تھا, اور یہ عرب میں یہ بڑے موقع ہوتے تھے دعوت و تبلیغ کے, پورے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو فجر کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں, اس دوران یہ جنات کی جماعت جو ہے وہاں پہنچی اور انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور ایمان لائے. جنوں کے اعتبار سے موٹی موٹی باتیں سمجھ لیجئے, کیونکہ ہے بھی سورہ جن, اور اس میں پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں حضرت عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو تین طرح کی مخلوق پیدا کی، ایک وہ جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، نافرمانی نہیں کر سکتی، وہ ہے فرشتے، اور دوسرے وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی، وہ ہے شیاطین، اور تیسری وہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو فرما برداری کرے چاہے نافرمانی کرے، یہ ہیں انسان اور جن۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنات بھی با اختیار مخلوق ہے اللہ کی، اور ان میں بھی جیسے انسانوں میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اور ان میں بھی خیر اور شر والے ہوتے ہیں، شریف اور شریر ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں میں یہ رہ رہے ہیں دنیا میں، اور مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، اور اسی طرح ان میں سے بھی بعض مومن ہیں، بعض کافر اور مشرک ہیں، اور تو یہ ان کی مختلف قسمیں جو ہے وہ بیان ہوتی ہیں۔ موٹی موٹی باتیں جو قرآن سے پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے کی، اس حوالے سے کہ انسانوں کی ارواح کو تو پہلے بنایا گیا لیکن جسموں کو بعد میں بنایا گیا، تو انسانوں کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر بھیجا، سورہ حجر میں یہ بات آئی تھی، اور اسی طرح شیطان بھی جنوں میں سے، یہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا۔ البتہ یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے روح پھونکی، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت سے سلسلہ نبوت صرف انسانوں میں رکھا، ورنہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ جنات میں کوئی اللہ کے پیغام لانے والے ہوں، لیکن جب سے انسان وجود میں آئے اس کے بعد سے انبیاء اور رسول صرف انسانوں میں آئے، وہ جنات میں نہیں آئے۔ اسی طرح سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح سورہ جن میں ہم آگے پڑھیں گے کہ جن آسمانوں سے خبریں لے کر آیا کرتے تھے مگر ان کی آزادی ختم کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز فرمایا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہم نے قرآن سے سمجھی ہے کہ جن صرف وسوسہ ڈال کر گمراہ کر سکتے ہیں، انہیں انسان پر اور اختیار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سورہ جن میں آیت نمبر 1 میں آ جائے گا کہ جن انسانی بولیاں سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جنات نے قرآن سنا تھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ جنوں کی خوراک جو ہے جانوروں کا گوبر اور ہڈیاں ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جنات کے شر سے بچنے کے لیے ماؤ و ازاتین، یہ آخری دو سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جنوں کا مادہ تخلیق آگ ہے، اور قرآن میں آتا ہے وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے بنایا جنات کو آگ کی لپٹ سے، یعنی انویزیبل فلیم سے۔ اگرچہ جن عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، انہیں وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ جنوں کو علم غیب نہیں ہے، انسان جنوں سے افضل مخلوق ہیں، شیاطین جن انسان کو گمراہ کرنے کے در پر ہیں۔ مشرکین عرب جہالیت میں جنوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اسی طرح جنوں کو انسانوں سے پہلے زمین پر بھیجا گیا، یہ باتیں آ گئیں۔ اب آ جائیے یہ سورت کی طرف، اس میں چار مضامین وحی بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا مضمون جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا کہ آپ جب فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو جنوں کے قافلے کا آپ پر سے گزر ہوا، اس نے آپ کی بات سنی، اور پھر جنات کے 13 اقوال ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا جنوں کا ایمان لانا اور تبلیغ کرنا۔ قل اوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ وحی کیا گیا ہے میری طرف صلی اللہ علیہ وسلم، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، اب ان کے 13 قوال آ رہے ہیں۔ پہلا قول جنات کا، انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا ہم نے تو بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے، عجیب عربی میں خوبصورت کو بھی کہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کلام سنا ہے، یہدی الی رشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بھی، بس ہم ایمان لے آئے اس پر، ولا نشرک بربنا احدا، اور ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کا کسی ایک کو بھی، ان کا دوسرا قول آ رہا ہے، وانہ تعالی جد ربنا، اور بہت ہی بلند و بالا شان والا ہے ہمارا رب، متخذا صاحبتا ولا ولدا، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ ہی بیٹا، اور تیسرا قول وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا اور کہ کہا کرتے تھے ہم میں سے جاہل لوگ عَلَى اللَّهِ شَتَتَا اللہ پر کفریہ کلمات اور چوتھا قول ان کا آ رہا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے خیال کیا تھا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ. یعنی اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ جن جو تھے مشرکین تھے اور یہ شرک کرتے تھے, اور یہاں پر جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم سے من گھڑت باتیں کہی گئی تھیں اور یہ اللہ کے بارے میں ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ جنات اور انسان جھوٹ کہیں گے, اور یہ ہم سے جھوٹ کہا گیا کہ معاذ اللہ اللہ کے بھی بیوی ہے یا معاذ اللہ اللہ کے اولاد ہے. تو یہاں ان کی اصلاح ہوئی اور وہ کہنے لگے یعظونا برجال من الجن, بلکہ پانچواں قول آ رہا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جو پناہ پکڑا کرتے تھے لوگوں کی جنوں میں سے فَزَادُهُمْ رَهَقًا بس ان کی اس بات نے بڑھا دی تھی جنات کی سرکشی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عربوں کا یہ جاہلیت کے دور میں یہ طریقہ تھا کہ سفر کرتے ہوئے جب نہایت بیابان اور خطرناک جگہ پر آتے تھے تو کہتے تھے اعوذ بسید ہذا الوادی کہ ہم اس وادی کے سردار جن کی پناہ پکڑتے ہیں. تو جنات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں نے جنات کی سرکشی کو اور بڑھا دیا. انسان اشرف المخلوق ہو کر وہ ان کے آگے سر جھکا رہا ہے, ان سے پناہ مانگ رہا ہے. پناہ مانگنی چاہیے صرف اللہ سے, اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے, کوئی پناہ دینے والا نہیں. چھٹا قول آ رہا ہے جنات کا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اور کہ وہ انسان بھی ایسا خیال کرتے تھے جیسا کہ تم جن خیال کرتے ہو اللہ یبعث اللہ احدا کہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ جو ہے کسی کو. ساتواں قول وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے جب ٹٹولا آسمان کو فَوَجَدْنَاهَا تو ہم نے پایا اس کو مُلِئَتْ سَرَاحًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا بھرا ہوا سب پہرے داروں سے اور شہاب ثاقبوں سے. اور آٹھواں قول ان کا وَأَنَّا كُنَّا نَقُدُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْ اور کہ ہم بیٹھا کرتے تھے اس آسمانوں کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پس جو کوئی اب کان دھرتا ہے یَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّشَدَ تو پاتا ہے اپنے لیے ایک شہاب جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا جاتا ہے. تو ہم نے کہا تھا وہی کے آغاز کے ساتھ ہی پہرے سخت کر دیے گئے اور جنات کا جو عالم بالا کی موومنٹ تھی اسے ریسٹرکٹ کر دیا گیا, انہیں موقع نہیں دیا گیا کہ اوپر سے کچھ اچک سکیں اور وہی میں سے کچھ لے سکیں. چنانچہ انہیں اندازہ ہوا یہ کیا ہو گیا, ایک دم سے آسمانوں کے پردے بھر گئے, ہم آرام سے بیٹھ کے باتیں کچھ نہ کچھ سن گن لے لیتے تھے, اب تو جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ایک میزائل کی طرح شہاب ثاقب ہمارے پیچھے ڈال دیا جاتا. نواں کال آ رہا ہے جنات کا گویا یہ ایمان لائے پھر اپنی قوم میں جا کر اب اپنی قوم سے باتیں کر رہے ہیں, 13 باتیں انہوں نے اپنی قوم سے کی, نوی بات آ رہی ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور یہ کہ ہم نہیں جانتے اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے لیے جو زمین میں ہے, اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یہ ارادہ کیا ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے ان کے رب نے کسی خیر اور بھلائی کا ہدایت کا. تو سخت پردے ہیں, یا تو کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا کوئی وحی کا سلسلہ ہونے والا. اور دسویں بات ان کی آ رہی ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور بعض تو ہم جنوں میں سے نیک ہیں وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور بعض ہم میں سے ایسے نہیں ہیں یعنی نیک نہیں بھی ہیں, بعض شریر جن بھی ہیں. تَرَائِقَ قِدَادَا اور ہم مختلف طریقوں پر ہیں, كُنَّا تَرَائِقَ قِدَادَا اور ہم تھے مختلف طریقوں پر. اور گیارہواں قول وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم جو ہے وہ کبھی اللہ کو عذاب دینے سے عاجز نہیں کر سکیں گے زمین میں, یعنی ہم نہ اللہ سے کہیں چھپ سکتے ہیں اور نہ اللہ کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ عذاب نہ دے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی ہم عاجز کر سکیں گے اسے بھاگ کر, اس کائنات میں بھی ہم کہیں بھاگ کر اللہ سے بچ نہیں سکتے. اسی طرح بارہواں قول جنات کا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اور جب ہم نے سن لی ہدایت کی بات آمَنَّا بِهِ تو ہم ایمان لے آئے اس پر فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ بس جو ایمان لائے گا اپنے رب پر فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو اسے نہ تو ڈر ہوگا نقصان کا اور نہ ظلم کا, نہ اسے کوئی نقصان ہوگا اللہ کو مان کر اور نہ کوئی اب اس کے اوپر ظلم ہو سکتا ہے. اور تیرواں اور آخری قول جو ہے جنات کا آ رہا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور بعض ہم میں سے تو ہیں فرما بردار، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض پہ نا انصاف بھی، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَا حَطَبَا، سو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست کلام جنات کا، 13 باتیں جا کر انہوں نے کہیں، اور گویا ایک دفعہ قرآن سنایا اور جو ہے وہ ان کے عقائد کی اصلاح ہو گئی، مواحد ہو گئے، شرک سے وہ تائب ہو گئے اور انہیں زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی۔ یہاں پہ جنات کا کلام ختم ہوا، لیکن اللہ تعالی ہمیں بھی ان جنات کی طرح ایمان کی دولت عطا فرمائے اور دین پر استقامت عطا فرمائے اور آگے جا کر اپنے بھائیوں میں دین کی دعوت و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر اہل مکہ کو ایمان و عمل کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس وحی کا دوسرا مضمون آ رہا ہے، اور گویا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں دعوت کا طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ وَاللَّوْ عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور کہ اگر وہ قائم رہتے سیدھے راستے پر، یعنی مشرقین مکہ، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم سیراب کرتے انہیں با افراد پانی سے۔ تو مکہ میں جو ہے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ قہر پڑا اور بہت شدید جو حالات آ گئے تھے، 7 نبی کے قریب کا واقعہ۔ تو فرمایا کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھے رستے پر تو ہم جو ہے پانی کی فراوانی کرتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم جانچے ان کو اس میں، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، اور جو کوئی منہ موڑے گا اللہ کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو گویا وہ اللہ ڈالے گا اس کو سخت عذاب۔ تو یہ 2 مضامین ہو گئے۔ تیسرا مضمون وہی کا آ رہا ہے، وہ ہے توحید کی دعوت۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، مت پکارو مساجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ تو صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے مسجدوں میں، اور ویسے بھی مسجد کے باہر بھی کسی اور کو نہیں پکارنا، لیکن مسجد میں رہ کر غیر اللہ کو پکارنا یہ تو بہت ہی بڑی جو ہے اللہ سے بغاوت ہے اور بہت بڑی جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح پھر 4th مضمون اس وحی کے سلسلے میں، اور اس میں رسالت کا ذکر ہو رہا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، اور کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اللہ کو پکارے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تھک کے ٹھک بن گئے اس کے چاروں طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے لیے نماز کی نیت باندھتے تھے تو یہ کافر جمع ہو جاتے اور یہ پھر آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور جو ہے آپ کو اس کام سے روکتے تھے۔ ایک موقع پر تو ابو جہل نے کہا تھا، خبردار جو اس طرح دوبارہ یہاں کھڑے ہو، اور دیکھا نہیں میرے ساتھ کتنی بڑی نفری۔ تو گویا جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب آخر میں سورت کے 4 قل آ رہے ہیں اور ان 4 قلوں پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو نمبر 1، اس میں نفی شرک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، کہ میں تو پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور نہیں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ تو ایک اللہ کو پکارنا یہ تمام انبیاء کی دعوت رہی، اور شرک ہم نے کئی دفعہ سمجھا کہ 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں شرک کی۔ ایک تو شرک فی ذات، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر لینا، کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا، کسی کو معاذ اللہ کی بیٹی قرار دے دینا یا کسی کو اللہ جیسا قرار دے دینا، اور اس کا ارتکاب جو ہے اہل کتاب نے بھی کیا، اور ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارٰ مسیح ابن اللہ، اور یہ یہودی کہتے ہیں عزیر معاذ اللہ کے بیٹے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور پھر اسی طرح فلسفیانہ مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے یہ شرک کیا اللہ کے ساتھ، اور ایک مسئلہ آ گیا کہ خالق اور مخلوق میں تعلق کیا ہے، تو اس کے لیے بڑے بڑے فلسفے بگارے گا۔ ایک جو ہے ڈوالٹی کا عقیدہ ہے کہ خالق بھی قدیم ہے، مخلوق بھی قدیم ہے معاذ اللہ، جس طرح لکڑی ہوتی ہے اور بڑھئی ہوتا ہے، بڑھئی لکڑی سے مختلف چیزیں بنا دیتا ہے۔ تو یہ تصور دیا گیا کہ کائنات بھی بہت پرانی ہے اور خالق بھی پرانا ہے، حالانکہ قدیم صرف اللہ ہے، باقی کل مخلوقات حادث ہیں۔ اسی طرح ٹرینیٹی کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ لیا گیا کہ خالق بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم اور روح بھی قدیم، اور معاذ اللہ جو ہے خالق نے پھر مادے اور روح سے اس پوری کائنات کو بنا دیا، تو قدیم جو ہمیشہ سے ہے وہ صرف اللہ ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ سب حادث ہیں۔ اسی طرح ایک تیسرا غلط عقیدہ جو ہے ہمیں اس کا عقیدہ ہے، پینتھیزم، اور وہ یہ کہ چلا تو وہ بڑی توحید سے تھا کہ صرف اللہ ہی قدیم تھا، پھر یہ مخلوق کیسے آ گئی؟ تو عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ خود ہی آسمان بن گئے، خود ہی زمین بن گئے، خود ہی پہاڑ بن گئے، خود ہی دریا بن گئے، خود ہی درخت بن گئے، خود ہی جانور بن گئے، خود ہی جو انسان بن گئے، تو ہر چیز خدا ہے۔ اور یہ بدترین عقیدہ ہے جو ہندوؤں میں ہے، پینتھیزم، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہوتا ہے شرک فی ذات۔ پھر ہم نے سمجھا تھا کہ دوسرا شرک جو ہے وہ شرک فی صفات، اور یہ ایک مغالطے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ اور انسانوں کی صفات کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، حالانکہ اللہ کی زندگی ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی زندگی کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بغیر کسی چیز کے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ جبکہ میری آپ کی زندگی کو بہت ساری چیزوں کی ہماری زندگی محتاج ہے، آکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، آرام کے بغیر نہیں جی سکتے، تو یہ ساری کمزوریاں ہماری زندگی کے ساتھ ہیں۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ ہماری زندگی۔ لیکن ایک جیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی ارادہ فرماتے ہیں، ہم بھی ارادہ فرماتے ہیں، تو اس میں ایک شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے ایک جیسے الفاظ کی وجہ سے۔ تو اگر تین چیزوں کا خیال رکھا جائے تو آدمی شرک سے بچ سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی ذات اور صفات وہ اس کی ذاتی ہیں، جملہ مخلوقات کی ذات اور صفات اللہ کی عطا کرتا ہے، وہ پہلے نہیں تھی، اللہ نے عطا فرمائی تو ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات و صفات وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، جبکہ جملہ مخلوقات کی ذات و صفات جو ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں تھیں، ابھی ہیں، اور جب اللہ چاہے گا یہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی ذات و صفات لامحدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی ذات و صفات بہت محدود ہیں، ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن انفرا ریڈ سے اوپر نہیں دیکھ سکتے، اور الٹرا وائلٹ سے نیچے نہیں دیکھ سکتے، خاص اسپیکٹرم کے اندر ہی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں لیکن 20 سے لے کر 20,000 ہرٹز کے درمیان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ اس کی حد سے ہلکی نہ اس سے زیادہ۔ تو جبکہ اللہ کے لیے پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے، بیک وقت سب کچھ سن رہا ہے۔ تو اصل میں یہ جو صفات میں ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس سے بھی شرک کا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اور شرک سے صفات کی آج جو ایک سب سے بڑی آپ کہیں کہ شکل ہے، وہ ہے مادہ پرستی کا شرک، کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا، کچھ فزیکل لاس پر یہ چل رہی ہے، تو اسے اب انچینجبل سمجھنا، ان بریکیبل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بھی اب پابند ہے انہی قوانین کے جن پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ یعنی یہ مادہ پرستی کا شرک کیا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ آگ تو جلائے گی جلائے گی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ نہ جلائے، اور پانی تو اپنا لیول برقرار رکھے گا، ہو نہیں سکتا کہ سمندر پھٹ کے دو طرف کھڑا ہو جائے، درمیان سے خشک رستہ بن جائے۔ تو یہ مادہ پرستانہ ذہن ہوتا ہے جو اس طرح سوچتا ہے، ورنہ اگر آدمی کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ خود پابند نہیں ہے اس کائنات کو بنانے کے بعد کہ اب مجبور ہو انہیں لاس کا، وہ آج بھی ان قوانین کو بریک کر سکتا ہے، اور ہر چیز، ہر عمل اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور ہر چیز کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آگ جلا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اسی طرح پانی جو ہے وہ اپنا لیول مینٹین نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک یہ مادہ پرستی کا شرک، آدمی کہتا ہے میری صلاحیت، میرے اسباب اور یہ نتیجہ، اللہ کو نکال کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے، تو حالانکہ اس کائنات میں ایک ایک چیز اللہ کے اذن کی جو ہے پابند ہے، اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی الحقوق، اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق ہیں جن میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ میں کہیں تو وہ ہے عبادت، عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اور اسی طرح عبادت کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں جنہیں مراسم عبودیت کہتے ہیں، وہ بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، جیسے نماز میں ہم بڑے جو ہے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ قنوت کہلاتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ رکوع یہ بھی اظہار عبادت کا ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے جائز ہے، سجدہ بھی صرف اللہ کو، اور اسی طرح طواف صرف اللہ کے گھر کا، قسم صرف اللہ کے نام کی، اور اسی طرح نظر اور نیاز بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا روزہ رکھنا عبادت، تو وہ نظر اور نیاز بھی اللہ کے نام ہی کی جائز ہے۔ اسی طرح جانور جب قربان کیا جائے گا صرف اللہ کے نام کا ہوگا، تو اصل میں یہ ساری چیزیں بھی عبادت کے اظہار کا ذریعہ ہیں، تو یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح عبادت دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، ایک محبت اور دوسری اطاعت۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اگر جتنی محبت اللہ کی اتنی کسی غیر اللہ کی محبت ہے تو یہ شرک فی المحبت. اور اسی طرح سب سے زیادہ اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے. اگر جتنی اللہ کی فرما برداری اتنی ہی کسی غیر اللہ کی فرما برداری ہے تو یہ شرک فی الاطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلا جو یہاں قل آیا اس میں شرک کی نفی کی گئی. اب دوسرا قل, اور اس میں شفاعت باطلہ کا انکار ہے. قل انی لا املک لکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ذرا ولا رشدا, نہ کسی نقصان کا نہ کسی فائدہ پہنچانے کا. اور تیسرا قل آ رہا ہے نفی قوت غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت رکھنے والی ذات نہیں ہے. فرمایا قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے انی لن نجیرنی من اللہ احد, کہ مجھے تو ہرگز نہیں بچا سکے گا اللہ سے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور نہیں پاؤں گا میں اس اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ. تو اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی پناہ دینے والا نہیں, اور اللہ مقابل آ جائے تو کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں. الا بلاغا من اللہ و رسالاتی, سوائے میرا کام کیا ہے سوائے پہنچا دینے کے اللہ کے پیغامات اور اس کی رسالت کے جو فرائض ہیں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ, تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ. خالدین فیہا ابدا, اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. حَتَّى اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ, یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے وہ یعنی وہ عذاب یا آخرت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا, تو وہ جان لیں گے کس کے ہیں کمزور مددگار. وَأَقَلُّ عَدَدًا, اور کون ہے کم تعداد میں. آج تو بڑا زوم تھا مشرکین مکہ کو کہ ہم اتنے سارے, خبردار جو آپ نے یہاں نماز پڑھی اور جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ایک آواز دوں گا اتنے لوگ آ جائیں گے میرے ساتھ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کس کی نفی زیادہ ہے, کس کے پاس طاقت زیادہ ہے. اور چوتھا اور آخری قول آ رہا ہے نفی علم غیب کا ذکر. قل ان ادری اقریب, فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون, اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی جو عذاب نافرمان قوموں پر آتا ہے وہ قریب ہی آ لگا. ام یجعل لہ ربی امدا, یا کر دے گا اس کے لیے میرا پروردگار ایک مدت مقرر. عالم الغیب, وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, بس وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. الا من ارتضا من رسول, مگر جسے وہ پسند کرے رسولوں میں سے, رسولوں کو انبیاء کو وہ غیب کی باتیں بتا دیتا ہے, لیکن وہ پھر انباء الغیب ہوتے ہیں. کل غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. دیکھیں اگر آپ میرے لاک میرا پاسورڈ آپ بتا دیں ای میل کا بغیر میرے بتائے تو پھر آپ کا علم غیب ہوگا, لیکن میں خود آپ کو بتا دوں یہ میرا پاسورڈ ہے تو یہ علم غیب نہیں, یہ تو انباء الغیب ہے. میں یہ غیب کی خبر آپ کو دے دی, اب آپ کو وہ علم. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے جتنا علم غیب دے دیتا ہے, ورنہ یہ یا آپ کیا انباء الغیب دے دیتا ہے, ورنہ حقیقت میں علم غیب کس کے پاس ہے, صرف صرف اللہ کے پاس ہے. فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَشَدًا, اور فرمایا پس یقیناً وہ چلاتا ہے اس رسول کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی محافظ. تو رسول جو بھی بھیجے جاتے ہیں تو بظاہر تو مشرکین کہتے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے, فرشتے چل رہے ہوتے آپ کے آگے پیچھے, ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہوتے, پتہ چلتا نبی آ رہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو اپنے نبی کے آگے بھی پیچھے بھی, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے لیکن فرشتے ان کی حفاظت کر رہے. آگے حکمت حفاظت وہی بھی بیان ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ حفاظت آسمانوں پر پہرے بٹھانا انبیاء کی حفاظت کے لیے, جو ہے ان کے آگے پیچھے فرشتوں کو مامور کرنا, اس کی حکمت کیا ہے. لِيَعْلَمَا أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ وہ جان لے, یعنی وہ اللہ جو ہے بظاہر جان لے کہ انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے ان سارے کاموں کا جو ان کے سامنے ہیں. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے, ہر چیز گن کر رکھی ہے, کوئی چیز ادھر ادھر ہونے والی نہیں. اگلی سورت سورہ مزمل ہے, اور یہ تیسری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہم جانتے ہیں سب سے پہلے سورہ علق کی 7 آیات وارِ حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ قلم کی 10 آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر یہ سورہ مزمل کی 7 آیات نازل ہوئیں۔ پس منظر میں واقعہ یہ کہ جب شروع میں دو وحیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ کو شدید گھبراہٹ سوار ہو گئی، اور جب آپ گھر گئے پہلی وحی کے بعد تو آپ شدید کپ کپ آ رہے تھے، اور گھر جاتے ہی آپ نے فرمایا زملونی، مجھے کپڑے اڑا دو، یعنی چادر اڑا دو مجھے۔ اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر جو ہے وہ کئی کپڑے ڈال دیے، اور یہی کیفیت آپ کی تھی کہ آپ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کے بڑے پیارے انداز سے آپ کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے۔ تو اس لیے سورت کا نام سورہ مزمل ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کا رخ ہے اللہ کی طرف، یہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے جو ہے وہ احکامات لینا، اور یہ رخ زیادہ نظر آ رہا ہے سورہ مزمل میں۔ یہاں آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، 6 احکامات ہیں جو آپ کو ابتدائی دور میں دیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کی پابندی کریں، ان 6 کے 6 کا تعلق مع اللہ سے۔ پھر آپ کی رسالت کا ایک دوسرا رخ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو لیا ہے وہ اب لوگوں تک پہنچانا ہے، جو وحی کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ تو یہ دوسرا آپ کے اس رسالت کا پہلو ہے کہ لوگوں کے پاس جانا، انہیں اللہ سے جوڑنا۔ تو اس کا جو زیادہ آپ دیکھیں گے حصہ وہ اگلی سورہ جو آئی سورہ مدثر، اس میں وہ رخ زیادہ واضح جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 خصوصی احکامات آ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، حکم تہجد، قیام کیجئے رات میں، کھڑے رہا کیجئے رات میں مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیا کریں، یعنی ایک تہائی رات کھڑے رہا کریں، او زد علیہ یا اس میں اور بڑھا دیں، دو تہائی رات کھڑے رہا کریں۔ اب پھر کیا کریں، دوسرا حکم آ رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھا کیجئے ترتیل کے ساتھ۔ تو پہلا حکم کیا تھا، رات میں اللہ کے لیے خلوت اختیار کیجئے، اور دوسرا حکم کیا آ رہا ہے کہ قرآن میں مشغولیت اختیار کیجئے، یعنی آپ قرآن سے آپ کا تعلق ہو۔ حالانکہ ابھی غور کیجئے، دو ہی تو وحیاں نازل ہوئیں، سورہ علق کی 5 آیات اور جو ہے سورہ قلم کی 10 آیات، اور یہ سورہ مزمل کی یہ آیات۔ تو آدھی آدھی رات اور دو تہائی رات انہی آیات کو دہرائیں جو نازل ہو چکی ہیں۔ بس آپ کی رات قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے، قرآن میں مشغولیت ہونی چاہیے آپ کی۔ اور ترتیل کہتے ہیں ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی جو کیفیت بیان ہوتی ہے وہ اسی طرح کہ آپ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر رکتے تھے۔ خصوصاً سورہ فاتحہ کے لیے تو یہ باقاعدہ تاکید ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ ہے ترتیل، وقر القرآن وبکو، قرآن پڑھو اور رو۔ تو قرآن پڑھا جائے، اس کے اثرات محسوس کیے جائیں، اس کے اور اس محسوس کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے تہجد کی، کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک سے ہچکیوں کی اور گھٹی گھٹی سسکیوں کی ایسے آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر جو اس میں پانی ابل رہا۔ تو فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ قرآن پڑھیے ترتیل سے۔ آگے پھر تہجد کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ رات میں کھڑے ہو کر اور قرآن پڑھنے کی تاکید کیوں کی گئی، اور 3 وجوہات بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 1، اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم ڈالنے والے آپ پر ایک بھاری قول، یعنی قرآن جو ہے آپ نے اٹھانا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہوں، اور راتوں کا جاگنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 2، فرمائے اِنَّا نَعَشِعَةَ اللَّيْلِ، اور یقیناً رات کو اٹھنا، یا اشد وطا، یہ زیادہ زیر کرتا ہے نفس کو، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ صحیح بات نکلتی ہے اس موقع پر۔ تو یہ دوسری وجہ بیان کی گئی کہ آدھی آدھی رات، دو تہائی رات اٹھا کریں تاکہ نفس کو زیر کیا جا سکے، اور باتوں کی گویا صحیح صحیح بات جو ہے وہ کہنے کی جو ہے وہ عادت ہو جائے۔ اسی طرح تیسری بات آ رہی ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور بے شک آپ کے لیے تو ہے صبح میں بہت لمبا کام، سبحا یسبحو، یہ تیرنے کو کہتے ہیں۔ تو جب آدمی تیر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی آرام کا موقع نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیا تو ڈوب جائے گا، اور مستقل ایک اسٹرگل ہے تیرنے میں. تو اسی سے تشبیہ دیا گیا کہ صبح تو آپ کے پاس مستقل کام ہے دعوت و تبلیغ کا, تو یہ وقت آپ کے پاس ہے رات کا, تو اس میں آرام میں سے اپنے وقت کی قربانی دیجئے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کے آگے اور پھر قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ, اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام. یہ ہے دوام ذکر, یعنی یہ پہلے سب سے پہلے کہا کہ رات میں اللہ کے لیے خلوت اختیار کیجئے, دوسرا حکم آیا قرآن میں مشغول رہیے, اور تیسرا حکم آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں پھر اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیے, اور چوتھا حکم آ رہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف ہو جائیے. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. تو یہ اصل میں ابتدائی حکم تھا کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیے. اسی طرح پانچواں حکم آ رہا ہے رب المشرق و رب المغرب, وہ رب ہے مالک ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے, فَاتَّخِذُوهُ وَكِيلًا, اور پانچواں حکم اور اسی کو اپنا کارساز بنائیے, یعنی صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے. اور چھٹا حکم آ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اور اے نبی صبر کیجیے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. یہ قوم پہلے آپ کو بہت چاہتی تھی, الصادق الامین کہتی تھی, اب جب سے آپ نے قرآن شروع کیا سنانا تو یہی قوم شاعر کہہ رہی ہے, کاہن کہہ رہی ہے, مجنون کہہ رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں, وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور چھوڑ دیجئے انہیں بہت اچھی طرح سے چھوڑنا, یعنی جس میں کوئی ملامت نہ ہو بلکہ اچھی طرح چھوڑنا جس میں دوبارہ ملاقات کا جو ہے وہ موقع رہے. اسی طرح مکذبین کو تنبیہ کی جا رہی ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو, اُولِ النَّعْمَةِ جو بڑے خوشحال لوگ ہیں, وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اور مہلت دیجئے انہیں تھوڑی مدت, بدر کا موقع ہے ہی چاہتا ہے اور ان کی کمر پر پہلا عذاب کا کوڑا پڑنے ہی والا ہے, یا پھر مراد قیامت کے وہ بھی آیا ہی چاہتی. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا, اور یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے, وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ اور کھانا ایسا جو گلے میں پھنسنے والا, وَعَذَابًا أَلِيمًا بہت دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, یہ وقت کیا ہوگا اس عذاب کا جس دن لرزے کی زمین اور پہاڑ, وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيَابًا مَحِيلًا, اور ہو جائیں گے پہاڑ گویا ریت کے گویا غبار ہوں. آگے اس بات رسالت بیان ہو رہی ہے, اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, بے شک ہم نے ہی بھیجا ہے اے لوگوں تمہاری طرف ایک رسول, شَاهِدًا عَلَيْكُمْ وہ شہادت دینے والے ہیں تم پر, كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول, اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف, گویا تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, بس نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی, فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا بس ہم نے پکڑ لیا اسے بہت سخت پکڑنا. آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ بس کس طرح جو ہے وہ تم بچو گے, ان کفرتم یوما اگر تم نے بھی انکار کیا اس دن کا, اور وہ دن کیسا ہوگا, یجعل الولدان شیبا جو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا, یعنی اس دن کے مصائب اور سختیاں ایسی ہوں گی کہ لڑکے بوڑھے ہو جائیں گے, اشارہ قیامت کے دن کی طرف ہے. آگے احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں. فرمایا السماء منفطر بھی, اور آسمان پھٹ جائے گا جس کی وجہ سے, کانا وعدہ مفعولا اور وہ ایک وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. قرآن کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے, ان ہاذہ تذکرہ بے شک یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے, فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا اب جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف راستہ. تو رب کی طرف راستہ کون سا ہے, وہ یہ قرآن ہے جو اس راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے, جو سیدھا رب سے جا کر جوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ایک ہی آیت ہے جو پورے رکوع پر مشتمل ہے, پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے واحد رکوع ایک آیت کے اوپر, سورہ مزمل کا دوسرا رکوع. تہجد کے ابتدائی حکم میں کچھ تخفیف اللہ تعالیٰ نے فرما دی, عام مسلمانوں کے لیے تو تہجد کو نفل قرار دے دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے البتہ اضافی یعنی پانچ نمازوں کے علاوہ تہجد کی فرضیت رہی, لیکن اس میں کچھ تخفیف یہاں پر کر دی گئی. فرمائے اِنَّا رَبَّكَ يَعْلَمْ، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، کہ آپ اٹھتے ہیں قریب قریب دو تہائی رات کے، وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، اور نصف اور بعض دفعہ ایک تہائی، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات جو ہے روز رات کو عبادت کرتے تھے، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ ہی اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا، اس زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں کہ اندازہ ہو کہ کتنا عرصہ ہو گیا، بہرحال اپنے اندازے سے جو ہے وہ آدھی آدھی رات کی کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم جو ہے تہجد پڑھا جائے، علم لن تحصو، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ معاف کیوں کر دیا، تہجد کی فرضیت کیوں ختم کر دی، نفل کیوں قرار دے دیا، اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہے، فرمایا کہ علم لن تحصو، اور اس اللہ کو معلوم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، فتاب علیکم، پس اس نے نظر کرم فرمایا تم پر، فقرأوا ما تیسر من القرآن، بس پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو تمہارے لیے قرآن میں سے، علم یکون منکم مرضا، دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ ہوں گے بیمار، اور تیسری وجہ، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ وہ بھی ہیں جو چلتے پھرتے ہیں زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، یعنی تلاش کرتے ہوئے اللہ کا فضل، بھاگ دوڑ زیادہ کرنی ہوتی ہے، مزدوری زیادہ کرنی ہوتی ہے، آدھی آدھی رات کھڑا ہونا روزانہ پھر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی طرح چوتھی وجہ بیان ہو رہی ہے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں، تو پورے پورے دن لڑنا اس کے بعد آدھی رات کھڑا رہنا یہ جو ہے مشکل تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی کہ اب اسے نفل قرار دے دیا کہ جتنی دیر تم سے ممکن ہو اور جتنا آسانی سے پڑھا جائے اتنا قرآن کھڑے ہو کر تہجد میں پڑھ لیا کرو، آگے اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں پانچ، وَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، نمبر ایک پڑھ لو جو آسان ہو اس میں سے، اور نمبر دو وَاقِمُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی کرو نماز کی، اور نمبر تین وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، نمبر چار وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو بہترین قرض، اور ہم نے سمجھا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو مال خرچ ہوتا ہے وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے، لوگوں کی فلاح بہبود ضرورتوں پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ پھر صدقات کہلاتے ہیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے جو ہے اپنے ہی لیے خیر میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور وہی بہتر ہے کہیں بڑھ کر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور پانچواں اصول کامیابی، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور مغفرت طلب کرو اللہ سے، اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا، اسی طرح پھر آگے سورہ مدثر، اس میں آپ کی رسالت کا دوسرا رخ یعنی لوگوں کی طرف رخ اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور پس منظر میں واقعہ یہی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو پورے افق پر جو ہے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جو 600 پروں کے ساتھ وہاں موجود تھے، یہ منظر دیکھ کر آپ پر ایک جو ہے گھبراہٹ طاری ہو گئی اور جو ہے آپ گھر تشریف لائے، اور بلکہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بہرحال آپ پہ ایک گھبراہٹ طاری ہوئی، آپ گھر گئے، آپ نے کہا دس سے رونی، تو آپ کو کمبل پہنا دیے گئے، اور اس وقت پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور سورہ مدثر کی یہ چوتھی وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، نمبر ایک قم فانذر، بس کھڑے ہوئیے اور اپنی قوم کو خبردار کیجیے، نمبر دو وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، ویسے اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں اپنے رب کو بڑا کیجیے، تو رب بڑا کب ہوتا ہے جب اس کا حکم بڑا ہوتا ہے، ہمارے 5-6 فٹ کے وجود پر اگر اللہ کا حکم بڑا ہے تو اللہ بڑا، اسی طرح ہمارے گھر میں 5-6 افراد کے اوپر اگر اللہ کی مرضی چلتی ہے تو گھر میں اللہ بڑا، اسی طرح ہمارے ملک میں اگر اللہ کی بات کو اوپر رکھا جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ بڑا، ورنہ تو صرف اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہنے سے تو اللہ بڑا نہیں ہوتا، یہ تو کرنے سے اللہ بڑا ہوتا ہے کہ اللہ کو بڑا مانا جائے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، اس کے حکم کے آگے سر جھکایا جائے، ورنہ تو بات تو ایک نہیں مان رہے اور اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار ہے، تو یہ تو محض زبان ہلانا، اللہ کو بڑا ماننا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا ماننے کی، اپنے آپ کو بڑا ماننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ ہی کو بڑا مانیں، تیسرا حکم دیا جا رہا ہے وَسْيَابَكَ فَتَّاهِرْ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے وَالرُّجْزَ فَحْجُرْ اور نمبر چار اور ہر طرح کی گندگی سے پاک رہیے چاہے وہ جسمانی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو اور جو ہے شرک اور بدعقیدگی ہو ہر طرح کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھیے اور نمبر پانچ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ اور نہ احسان کیجیے کسی سے طلب کرنے کے لیے کچھ یعنی اخلاص کے ساتھ نیکی کیجیے جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجیے ولے ربی کا فصبر اور چھٹا حکم اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے آگے پھر احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں فیضا نقرا فی الناپور جب پھونکا جائے گا سور میں فذالک یوم عظیم یوم ناصیر بس وہ دن ہوگا جو بڑا کٹھن ہوگا الکافرین غیر یسیر کافروں پہ وہ بالکل آسان نہ ہوگا منکرین آخرت کا کردار بیان ہو رہا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدہ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا تنہا نہ مال تھا نہ اولاد تھا ویسے آگے جو کریکٹر آ رہا ہے وہ ہر منکرین آخرت کا ہوتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا یہی کردار ہوتا ہے لیکن یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ ولید بن مغیرہ جو ہے پس منظر میں ایک کردار ہے جو بیان ہو رہا ہے تو فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور بنایا میں نے اس کے لیے بہت سا مال وَبَنِينَا شُهُودًا اور موجود رہنے والے بیٹے یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے بیٹے کئی ہوں لیکن کچھ امریکہ میں کچھ کینیڈا میں یہاں بوڑھا بوڑھی اکیلے بیٹھے ہوں تو یہ بھی بیٹوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے تو ایسے بیٹے جو موجود بھی ہوں یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تو فرمایا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور تیار کر دیا اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان ثم يطمع ان ازيدا پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ میں مزید دوں گا کلا ہرگز نہیں انه كان لآياتنا عنيدا اور یقینا اس نے ہماری آیات کی سخت مخالفت کی سأرهقه صعودا ان قریب چڑھاؤں گا اسے ایک اونچی گاٹی یعنی اشارہ ہے کہ عذاب دیا جائے گا انه فكر وقدر اب اس کی ایک ذہنی کشمکش کی تصویر کھینچی جا رہی ہے ولید بن مغیرہ کا ایک بڑا نام تھا اہل مکہ اسے اپنے ہاں کے ذہین اور سمجھدار اور نہایت جو ہے وہ آپ کہیں کہ قابل اعتماد لوگوں میں سمجھتے تھے چنانچہ اس کے سامنے یہ رکھا گیا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس ہم میں رہا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اب دیکھیں اس کی اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے اس کشمکش کی اب لوگ منتظر ہیں اگر وہ کہتا کہ ہم 40 سال گزارے ہمارے درمیان اور جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے ان کا اخلاق دیکھو ان کا کردار دیکھو اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تو بالکل صحیح کہا ہوگا یہ اللہ کے رسول ہیں تو ایک بہت زبردست امپیکٹ پڑتا ہے اہل مکہ پر اور کیا بعید ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے دیکھیں اس نے کس طرح کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کھینچا ہے اس کے ذہنی فکری سفر کا فرمایا انہ فکر و قدر یقینا اس نے سوچا و اندازہ لگایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ بس برباد ہو اللہ کی مار اس پہ کہ کیسا اس نے اندازہ لگا ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ پھر وہ برباد ہو کہ اس نے کیسا اندازہ لگا ثُمَّ نَظَر تو اس نے نگاہ اٹھائی ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر تو اس نے تیوری چڑھائی اور برا سمو بنایا ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر پھر وہ اس نے پیٹ پھیری اور تکبر کیا فقال اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا جو رائے ہے وہ رکھی اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر اور کہنے لگا یہ تو نہیں ہے مگر جادو جو روایت کیا جاتا ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ جادو ہے محض جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان ھذا الا قول البشر اور کہنے لگا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک بشر کا کلام یہ انسانی کلام ہے سأصلیہ سقر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان قریب میں جھونک دوں گا اسے سقر جہنم میں جہنم کی ہولناکیوں کا بیان آ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر اور آپ کو کیا معلوم سقر کیا ہے لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر اور جھلس دے گی انسان کو عَلَيْهَا 19 اس پر 19 فرشتے گویا مقرر ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے محافظ مگر فرشتے وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً اور ہم نے نہیں رکھی ان کی گنتی مگر ایک فتنے کے طور پہ ایک آزمائش امتحان کے طور پر یہ مشرکین بعض دفعہ ہنسی اڑاتے تھے اور یہ آپس میں کہتے تھے کہ ان 19 میں سے 9 کو تو میں سنبھال لوں گا باقی یہ 5 5 یہ ہمارے دو پہلوان سنبھال لوں گا تو اس طرح مذاق کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 19 کی تعداد جو جہنم کے فرشتوں کی بیان ہوئی ہے محض ان کی آزمائش امتحان کے لیے. گویا یہ تو داروغہ ہے, ان کے نیچے کئی کئی سو فرشتے لگے ہوئے ان کی جو ہے اس پورے معاملے کو آگے چلانے کے لیے. فرمایا للذین کفروا, یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ بھی جنہیں دی گئی ہے کتاب. مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل کتاب کے نزدیک بھی جہنم کے جو محافظ فرشتے ان کی تعداد 19 ہی ان کی کتابوں میں آئی ہے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور زیادہ ہو جائے ایمان جو ہے اس کے ذریعے سے اہل ایمان کا ایمان. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور تاکہ نہ شک میں رہیں وہ لوگ جن کو دی گئی تھی کتاب اور نہ ہی مسلمان. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ, اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض یعنی منافق اور یہ کافر. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ کیا ارادہ فرمایا اللہ نے یہ مثال بیان کر کے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طرح ہم گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں. بعض لوگ انہی حقائق کو دیکھ کر ہی مان لے آتے ہیں. سابقہ مذاہب سے تعلق تھا, اپنی مذہبی کتابوں میں انہوں نے یہ بات پڑھی ہوتی ہے, جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے. اب بعض لوگ انہی باتوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم پہلے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے اللہ کے حکم کو توڑ دے. تو فرمایا کہ یہ مثال اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ اللہ گمراہ کرے جسے چاہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور اللہ ہدایت دے جسے وہ چاہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس اللہ کے. تو اصل تعداد کیا ہے جہنم پر, کتنے فرشتے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ, اور نہیں یہ باتیں مگر نصیحت کے طور پر لوگوں کے لیے. آگے شواہد قیامت بیان ہو رہے ہیں. كَلَّا وَالْقَمَرِ, ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی. وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ, اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ پھیرے. بس صبح ہی ذا اسفر, اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لاحد القبر, اور وہ گویا جہنم یا پھر قیامت وہ بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو اس میں بعض مفسرین نے توجہ کی ہے کہ یہ قمر جو ہے اس کی 14 دنوں میں جو ہے یہ اپنی پورے جوبن کو پہنچتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے 14 دنوں میں بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو گویا جو ہے دین جو ہے اپنے پورے جوبن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچا 14 کے چاند کی طرح, اور پھر آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے 14 منزلوں میں یہ ختم ہو جائے گا. تو ایک اشارہ ملتا ہے 14 صدیوں کا یہاں سے. اور اس کے بعد گویا پھر واللیلی اذا ادبر, اور پھر رات کی قسم ہے جو گویا کفر اور باطل کی یہ غلبے کی رات یہ جایا چاہتی ہے, اور صبح کی روشنی گویا طلوع ہوا چاہتی ہے. قیامت سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. یہ قرآن میں بھی کئی آیتیں ہم پڑھا ہے پیچھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی واضح روایات ہم پڑھا ہے. یہاں سے بھی اس کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ اب صبح کا آغاز ہے. تو فرمایا نذیرا للبشر, اور وہ قیامت گویا ڈرانے والی ہے انسان کو. لمن شاء منکم, اس کو جو چاہے تم میں سے. ان یتقدم او یتاخر, آگے بڑھنا یعنی خیر کی طرف یا پھر پیچھے رہنا. کل نفس بما کسبت رہینہ, اور ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گویا گروی رکھا ہوا ہے. اب نیک اعمال کر کے ایمان, اور نیک اعمال کر کے اپنی جان چھڑا لے, یا پھر بے ایمانی اور نافرمانی کر کر جو ہے وہ اپنی جان گنوا دے, تو یہ اس کی جان رہن رکھی ہوئی اللہ کے پاس. الا اصحاب الیمین, مگر دائیں ہاتھ والے, اب ان کا حسن انجام بیان ہو رہا ہے. فی جنات یتساءلون, وہ باغوں میں ہوں گے آپس میں پوچھ رہے ہوں گے. ان المجرمین, گناہ گاروں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر, وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے, کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا. اب جواب سنیے مجرمین کا, چار جواب انہوں نے دیے, چار وجوہات بیان کی جہنم میں جانے کی. نمبر ایک, قالوا لم نکن من المصلین, وہ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے. تو مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ نماز کو قائم رکھنا یہ عام طور سے مشکل ہو جاتا ہے اگر ایمان نہ ہو. تو ایمان کی کمی ہوتی ہے جو 5 وقتہ نماز آدمی نہیں پڑھ پاتا. یہ پہلی وجہ ہے جہنم میں لے جانے کی, کہ وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نکون نطعم المسکین، نمبر دو، ہم نہیں کھانا کھلاتے تھے مسکین کو. اور نمبر تین، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بھی جو ہے ادھر ادھر کی بیہودہ باتیں کرتے رہتے تھے بکواس کرنے والوں کے ساتھ. اور نمبر چار، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم جھٹلایا کرتے تھے بدلے کے دن کو. تو یہ چار وجوہات ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمیں یقین، یعنی موت ہی آ گئی، پھر تو وقت ہی نہیں رہا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، بس نہیں فائدہ دے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی. آگے قرآن سے اعراض پر سزا کا بیان ہے. فما لہم، بس کیا ہوا ہے ان کو، ان تذکرت معرضین، کہ وہ اس نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. یہ قرآن تو نصیحت ہے، یہ تو کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے، وہ اس سے منہ موڑتے ہیں. اور مثال کیسی ہے ان کی قرآن سے بھاگنے کی، کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ گدھے جو ڈر کر بدک گئے ہیں. فرت من قسورہ، اور بھاگ رہے ہیں شیر سے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر نکل آیا اچانک، تو زیبرے کیسے دم دبا کر بھاگتے ہیں، وہ بھی جنگلی گدھے. تو اب جہاں سین سماتا ہے کوئی پتہ نہیں، بس ایسے بدک کر ڈر کر بھاگتے ہیں کہ بس جان بچانی. تو کہا جا رہا ہے یہ قرآن تو نصیحت کے لیے تھا، یہ تھا کہ یہ قریب آتے اور یہ اس طرح بھاگ رہے جیسے بتکے ہوئے گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے. بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ چاہتا ہے ان میں سے ہر آدمی، ایعطا صوفم منشرا، کہ اسے دیے جائیں کھلے ہوئے صحیفے. تو یہ جو ہے گویا طنز کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں پر. ان وہ لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل ہوئی، وحی تو ہم میں سے کسی سردار پر نازل ہونی چاہیے. یعنی وہ نبی بننے کے اس میں تھے کہ ہم پر نبوت نازل ہو تو ہم پھر ایمان لائیں. تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلا یخافون الاخرہ، بلکہ وہ ڈرتے نہیں آخرت سے. کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن تو بے شک ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نئی نصیحت حاصل کر سکتے اس سے مگر وہی جو اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی، وہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے تقوی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے وہ مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت سورہ قیامہ، اور اس میں یہ ان چند صورتوں میں سے جس میں نام اور موضوع میں مطابقت ہے. نام بھی قیامت ہے اور مضمون بھی اس پوری صورت کا قیامت ہے، ورنہ عموماً جو صورتوں کے نام ہوتے ہیں وہ علامتی نام ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے صورت میں قیامت کے لیے دلائل بھی آ رہے ہیں، قیامت کی علامات بھی آ رہی ہیں، قیامت کے احوال بھی بیان ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو انجام ہونے والا ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے. ابتدائی چار آیات میں قیامت پر دلائل، اور بات شروع کی جا رہی ہے دلیل خطابی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جو تمہاری مخالفتیں ہیں اور تمہارے شکوک و شبہات ہیں، اور کچھ کہتا ہے کہ کیسے ممکن ہے ایک شخص ہڈی اٹھا کر لے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہڈی زندہ ہوگی؟ وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے، مر گئے، مر کھپ گئے، مٹی مٹی ہو گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، اب کہاں زندہ ہو. یہ ہمارے آبا و اجداد جو آج سے 400-500 سال پہلے مرے تھے، ایک کو زندہ کر کے لا کر ہمیں دکھا دو تو ہم مانیں گے کہ قیامت میں زندہ ہو؟ تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اصل میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان بالآخرت وہ ایمان ہے جو انسان کے عمل کو درست کرنے والا ہے. اگر ایمان بالآخرت نہیں ہے تو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. اگر اس نے شارٹ کٹس بنائے ہوئے آخرت کے لیے، یا جیسے یہود و نصارہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائیں، تو پھر جب بخشے بخشائیں تو گناہ پر کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو گناہ سے رکیں کیوں؟ تو گناہ سے تو آدمی اسی وقت رکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مجھے آخرت میں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملے گی، اور میں نے اگر گناہ کیے تو وہاں پر اس کی سزا ہوگی، اور نیکیاں کر کر ہی بچ سکتا ہوں، پھر ہی وہ بچے گا. تو اس لیے یہاں جو ہے ایمان بالآخرت کا بڑا شد و مت سے بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اتنی یقینی ہے کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اسے کہتے ہیں دلیل خطابی. اس میں اصل زور قسم کھانے والی کی شخصیت کا ہوتا ہے. تو ایک مسلمانوں کے لیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، ایک غیر مسلموں کے لیے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں قرار دیتے، یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم وہ یہ مانتے تھے کہ 40 سال جو ہمارے درمیان گزارے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، بہت ہی بہترین سیرت و کردار، اتنا تو مانتے ہی تھے. تو گویا ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی اس کا ہونا اتنا یقین ہے. اور پھر دلیل اخلاقی دی جا رہی ہے قیامت کے لیے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں تم غلط ہو دوبارہ، قیامت کا ہونا اتنا یقینی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس. تو اسے تو جو ہے کانٹ نے، جو جرمنی کا ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے بھی مانا. اس نے کہا دیر آر ٹو ایویڈنسز آف گاڈ، اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دا مورل لاز ودن، کہ اللہ کے لیے دو شواہد ہیں، ایک تو یہ تاروں بھرا آسمان اور دوسرا یہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اخلاقی تعلیمات، نیکی اور برائی کی پہچان. تو لیکن قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیکی اور برائی کی پہچان ہے یہ آخرت کی علامت ہے. ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور برے لوگوں کے ساتھ برا ہونا چاہیے، اچھائی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے، برائی کا برا نتیجہ نکلنا چاہیے، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں. اور آپ دیکھیں کہ فزیکل لاس تو پریکٹیکیبل ہیں لیکن مورل لاس کا نتائج جہاں نہیں نکل رہے. تو آدمی اگر آگ میں ہاتھ ڈال دے اس کا ہاتھ جل جائے، تیزاب پی لے اس کا منہ کٹ جائے، آتے جو ہے کٹ جائے، لیکن اگر کسی اور کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، حرام مال ہڑپ کر رہا ہے لیکن زبان پر چالا بھی نہیں نکل رہا، تو اسے لگتا ہے کہ شاید نتائج نہیں نکلنے والے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نتیجہ نکلے گا، صرف یہ ڈیفرڈ ہے، اس کا نتیجہ نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے. یہ نتیجہ کب نکلے گا؟ قیامت کے دن. اور دیکھو تمہارا ضمیر خود یہ مانتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، تو ضمیر گویا ایک گواہ ہے قیامت کے اوپر. آگے پھر قیامت سے متعلق اعتراض، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، اللہ نجمع عظامہ، کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے اس کی ہڈیوں کو، بلا قادرین علی نسویہ بنانا، کیوں نہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کے پور پور کو درست کر دیں. آج ہمیں معلوم ہے کہ پوروں کی کیا اہمیت ہے، ڈیکٹیلوگرافی ایک پوری سائنس ہے، جو یہ انسانوں کی جو انگلیوں کے پور ہوتے ہیں ان میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ فنگر پرنٹس بہترین ذریعہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا. دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہوتے جن کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوں، یعنی تھیوریٹیکلی تو پتہ نہیں کتنے 6 ملین میں جا کر ایسا ممکن ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ممکن ہی نہیں. اور یہ بہت بہترین طریقہ آئیڈینٹیفیکیشن کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں کیا جمع کرنی ہے، میں تمہارے پور پور درست کر دوں گا ویسے ہی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل وجہ بیان ہو رہی ہے آخرت سے انکار کی. صورت میں دو وجوہات بیان ہوئی ہیں کہ آخرت کا انکار کیوں کرتے ہو. فرمایا بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا ہے، آخرت کو مانے گا تو گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا، فرما برداری کی زندگی اختیار کرنی پڑے گی، اسے گناہ چھوڑنے ہی نہیں. تو گناہ کرنے ہیں اور پھر آخرت کو بھی ماننا یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے آخرت کا انکار، آخرت ہوگی نہیں، بس یہی زندگی جو مزے کرنے کر لو، جنت جہنم بس یہی ہے، یہ سارے فلسفے بگارے جاتے ہیں، یہیں پر زندگی اچھی ہے تو جنت ہے اور بری ہے تو پھر گویا جہنم. تو یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ دوا میں گناہ وجہ ہے، کہ گٹھی میں جو پڑی ہوئی ہے وہ اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ کی لذت فوراً ملتی ہے، جبکہ گناہ سے رکنے کا اجر یہ بعد میں ملے گا آخرت. تو فوری چیز کی جلدی ہے. آگے احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں، اور اس صورت میں خاص بات ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 5 بلکہ 4 جو ہے وہ مناظر کھینچے اللہ نے، یعنی تصویر کھینچ دی الفاظ میں کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا. تو سب سے پہلے آپ کہیں کہ تصویر لفظی ہے وقوع قیامت کی، قیامت کے ایک منظر کھینچا جا رہا ہے. یسألو ایان یوم القیامہ، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی وہ قیامت. اب یہ معلومات کے لیے سوال نہیں ہے، طنز اور مزاح کے لیے سوال ہے کہ کب آئے گی وہ قیامت، یہ انداز اسی ٹون میں جواب دیا جا رہا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَر، اور جب چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر، اور جب چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَر، اور کہے گا انسان اس دن کہ کہاں ہے بھاگ کے جانے کی جگہ. كَلَّا لَا وَزَر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ نہیں ہوگی. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَر، اور آپ کے ربی کی طرف اس دن ٹھکانہ ہوگا. گویا وہی انداز ہے جیسے ایک نالائق شاگرد جس نے کوئی محنت نہ کی ہو، سارے سال جو کتاب کھول کے نہیں دیکھی ہو، امتحان میں بھی ادھر ادھر کی باتیں لکھ کر آیا ہو، وہ جب پوچھتا ہے نتیجہ کب آئے گا تو اسے یہ نہیں کہتے کہ فلاں تاریخ کو آئے گا، اسے کہتے ہیں نتیجے کا دن وہ ہوگا جب تمہارے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے ہوں گے، تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. تو یہی انداز ہے جس میں جواب دیا گیا کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی اور یہ عظیم ایک ہنگامہ اس پوری کائنات میں برپا ہوگا اور تم فرار کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوگے اور تمہیں کوئی بھاگ کر جانے اور پناہ کی جگہ نہیں مل رہی ہوگی. آگے پھر جو ہے وہ ترجیحات کا بیان ہے اور انسان کی حقیقت کھلی جا رہی ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ, اور آگاہ کر دیا جائے گا انسان کو اس قیامت کے دن, بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے جو بھی اس نے اچھا یا برا عمل کیا اس کا ثواب یا عذاب آگے چلا جاتا ہے, اس کے اچھے یا برے اثرات پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ اسے بتا دیا جائے گا کہ اس کی پرائیورٹیز کیا تھیں, اس نے کس چیز کو ترجیح دی, آخرت کو یا دنیا کو. اور یہی دو راہے پہ ہم ہر روز کھڑے ہوتے ہیں, ایک طرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے, ایک طرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. تو کامیاب وہ لوگ ہیں جو آخرت کے فائدے کو اختیار کرتے ہیں, دنیا کے فائدے کو پیچھے چھوڑتے ہیں, اور ناکام انسان وہ ہیں جو دنیا کے فائدے کو اختیار کر کے آخرت کے فائدوں کو پیچھے کرتے ہیں. تو فرمایا اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس کی ترجیح کیا تھی, اس نے کسے آگے کیا کسے پیچھے کیا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان خود اپنے اوپر خود گواہ ہے, اسے خوب پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے. ولو القا معاذیرہ, خواہ وہ کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے. ایک آپ ڈاکو سے بھی پوچھیں گے نا, وہ گرفتار ہو جائے جیل میں قید ہو, بھائی تم نے لوگوں کے ڈاکے کیوں ڈالے, وہ سالوں محنت کر کے مال جمع کرتے ہیں, تم ڈاکہ ڈال کے چرا کر لے گا. اس کے پاس بھی بڑے عذر ہوں, وہ آپ کو کہے گا کہ میری ماں بیمار تھی, وہ درد اور تکلیف میں ایڑیاں رگڑ رہی تھی, میں ان کے پاس گیا تھا, ان میں سے کسی ایک نے میری مدد نہیں, میں نے اپنا گھر بیچا, یہ کیا وہ کیا, اپنی ماں کا علاج کرانے کی کوشش کی, میری ماں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئے, میں نہیں چھوڑوں گا انہیں. اس کے پاس بڑا عذر ہے, آپ خاموش کر دے گا, وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کرے گا, آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اور ٹھیک ہے بھائی تم ڈاکے ڈالو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان خوب واقف ہے اپنے آپ سے. ولو القا معاذیرہ, خواہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے, اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے تم غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے تمہاری ماں کے ساتھ یہ ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسی برائی کرو, ان کا مال چھین لو, ان کی جانیں تلف کر دو, ان کے بچوں کو جو ہے قسم کرسی میں چھوڑ دو. تو اس کا تو تمہیں ضمیر اندر سے کچوکے لگاتا ہے, ضمیر بتاتا ہے تم غلط کرو. ہر عمل کے بعد انسان ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے, اور ضمیر فیصلہ کرتا ہے جو عمل کیا ہے یہ نیکی تھی یا گناہ. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ضمیر کا گلا ہی گھونٹ لیں اور اسے سانس لینے کا موقع ہی نہ دیں, بتانے کا موقع ہی نہ دیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے اپنے بارے میں, اور چاہے لوگوں سے جو بھی بہانے کرتا رہے. آگے حفاظت و بیان قرآن جو ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے, بیان ہو رہا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سے محبت کا بھی ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کا بھی ذکر آ رہا ہے. لا تحرک بہی لسانک, نہ حرکت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو, لیتا جلا بھی کہ آپ جلدی لے لیں اسے, ان علینا جم اہو و قرآنہ, یقیناً ہمارے ذمے اس کا جمع کرا دینا بھی اور اس کا پڑھوا دینا. تو ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی تیزی سے اسے دہراتے تھے, آپ کو اندیشہ یہ تھا کہ کہیں میں کوئی لفظ بھول نہ جاؤں اور مجھے یاد ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے شفقت فرمائی اور آپ کو حفظ کی مشقت سے اللہ نے بچا لیا, ورنہ آپ کو پتہ ہے قرآن حفظ کرنا بہت مشقت کا کام ہے, یعنی سبق تو شاید مغرب سے عشاء میں یاد ہو جاتا ہے, لیکن جو پچھلا یاد کیا ہوا ہے اسے پورا دن جو ہے حفاظ دہراتے رہتا, اور اس کے بعد بھی کچا ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں, ادھر ادھر متشابہات لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن کو جمع کر دینا اس کی ذمہ داری خود اٹھائی, اور کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, یہ اس کی ہماری ذمہ داری ہے, ہم اسے یاد کرائیں گے, اور پھر آپ کے زبان سے پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, پس جب ہم اس کی قرآت کروائیں, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سنائیں, تو آپ اتباع کیجئے ان کی قرآت کی, جیسے وہ پڑھ لیں ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, اور پھر ہمارے ذمے اس کا کھول کر بیان کر دینا بھی, یعنی صرف قرآن حفظ نہیں کروایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, بلکہ اس کا بیان بھی محفوظ ہے. اسی آیت سے حدیث کی حفاظت بھی ثابت, قرآن بھی محفوظ ہے, حدیث بھی محفوظ ہے, کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا بیان. فرق اتنا ہے کہ قرآن لفظاً لفظاً محفوظ ہے, ایک ایک لفظ, اور حدیث معنی محفوظ ہے. وجہ بھی یہ کہ 100 آدمیوں نے ایک کام کرتے ہوئے دیکھا, ہر آدمی نے اپنے الفاظ میں بیان کیا, کام ایک ہی ہے جو آپ نے کیا, لیکن ہر آدمی کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, معنی دیکھیں تو ایک. تو قرآن و حدیث دونوں محفوظ ہیں، اس کا یہاں قرآن میں ذکر آ رہا ہے۔ اب انکار آخرت کی دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے، ثم انا علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو پسند کرتے ہو دنیا کو، وتذرون الآخرہ، تم نے چھوڑ دیا آخرت۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ آدمی کہتا ہے جو فوراً مل جائے وہ پکڑ لو، 13 روپے بعد میں مل رہے ہیں وہ چھوڑو، 9 ابھی مل رہے ہیں یہ لے لو۔ تو دنیا میں گناہوں کے مزے فوری ہیں، اور جبکہ نیکیوں کے مزے وہ بعد میں، وہ ادھار کا ہے، وہ جنت میں ملیں گے۔ تو آدمی کہتا ہے یہ پہلے ملنے والے لے لو۔ تو ہوگا کیا، وہ آدمی جو جا تو رہا ہے آخرت کی طرف، دیکھ رہا ہے پیچھے مڑ کر دنیا کی طرف، تو اس کا جو انجام بھیانک ہی ہوگا۔ بھائی جدھر جا رہے ہو ادھر ہی رخ ہونا چاہیے، آخرت کی طرف ہر گھڑی ہمیں ہماری قبر سے قریب کرتی جا رہی، لیکن ہم دیکھ پیچھے مڑ کر چل پیچھے مڑ کر رہے ہیں تو بہت بھیانک انجام ہوگا۔ بڑا خوب شاعر کہتا ہے کہ قدم سوئے محشر نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہوں کدھر دیکھتا ہوں۔ تو ایک ایک قدم محشر سے قریب کر رہے ہیں اور نظریں دنیا پر ٹکی ہوئی ہیں، تو بھائی ہوگا کیا، جو ہے کہیں گریں گے کسی گڈھے میں جو ہے، اور اپنے لیے مصیبت لے کر آئیں گے۔ تو فرمایا، اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سمجھایا، دنیا حقیر ہے، آخرت نہایت قیمتی۔ ایک موقع پر آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کوڑے دان پر مردار بکری کا بچہ جس کا پیٹ پھولا ہوا، کان کٹے ہوئے اور سخت بدبو اٹھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو ایک درہم میں خریدے گا اسے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا حقیر یہ مردار بکری کا بچہ تمہارے دل میں، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے حقیر تر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ تو یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم پیچھے سورہ زخرف پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر اہل ایمان کے لیے امتحان مشکل نہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دیتا، تاکہ جتنے مزے کرنے کر لو۔ بھائی کتنے دن یہاں دنیا میں رہنا ہے؟ آخرت کے تو ایک دن کا کوئی تقابل نہیں ہے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ہماری پوری زندگی جو ہے وہ 1,000 سال کی بھی نہیں ہے، یعنی 100 سال کی بھی نہیں ہے۔ 60-70 سال کا کیا کمپیریزن ہے 50,000 سال کے ایک دن سے؟ اور وہ تو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے، دنیا تو گزر ہی جاتی ہے، بس اسٹاپ پر لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایک پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا ہے، ایک دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، او بھائی 2 منٹ بعد بس آئے گی، اپنی اپنی منزل پر چلے جائیں گے۔ اب اگر منزل اچھی ہے، شاندار محل ہے اور ہر وہاں آسائش ہے، تو 2 منٹ دھوپ میں کھڑا رہنا کیا یاد بھی نہیں رہتا کہ 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اور اگر منزل ہی کھوٹی ہے، وہاں ٹارچر سیل ہے اور تشدد ہے، تو 2 منٹ پنکھے کے نیچے مزے کسے یاد ہوں؟ تو یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی 2 منٹ کی زندگی، موت کی سواری آئے گی وہ ہمیں لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچا دے۔ تو اگر آخرت میں ٹھکانا اچھا ہوا تو دنیا کی یہ جو تھوڑی بہت پریشانی ہے یاد بھی نہیں رہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہوگی اور بڑے عیش سے زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ایک ڈبکی جہنم کی دلوا کر لے آئے اسے، پھر پوچھیں گے ہاں بھائی کبھی کوئی عیش آرام دیکھا ہے؟ اور وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے زندگی بھر کبھی کوئی آرام کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں، حالانکہ اس نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں تھا دنیا میں۔ اور ایک دوسرا ہوگا جس نے کبھی کوئی سکھ نہیں پایا ہوگا، غم ہی غم رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے ایک ڈبکی ذرا جو ہے جنت کی دلوا کر لیا، اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی کوئی غم دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہے گا اللہ تیری ذات کی قسم کبھی کوئی غم رنج گزرا ہی نہیں میرے اوپر۔ تو یہ اصل نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فکر کرنے والا بنا۔ آگے پھر دوسری تصویر لفظی آ رہی ہے، قیامت کبریٰ کا منظر کھینچا جا رہا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اور کچھ چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو جیسے دنیا میں بھی جن لوگوں نے بڑی محنت کی ہو، پیپر بھی بڑے اچھے دیے ہوں، تو نتیجہ ان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے، دمک رہے ہوتے ہیں چہرے، بس انہیں صرف اتنا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ پوزیشن کون سی رہی، انہیں یقین ہوتا ہے کہ کامیاب تو ہم ہو ہی ہوئے، بس اب یہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، بس اتنی فکر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہوگا تو نتیجہ ان کے چہرے سے آیا ہوگا، ان کے چہرے جو ہے جگمگا رہے ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو کہ تمہیں کوئی دقت نہیں ہوتی, چاند کا ہم ذرا سر اٹھاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت یہ رؤیت باری تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی, اور اسی طرح قیامت کے دن ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا نصیب ہوگا. اور اسی طرح انجام مجرمین کا بھی آ رہا ہے, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے, تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, اور خیال کر رہے ہوں گے کہ ایک بڑی سخت کمر توڑ دینے والی مصیبت ان پر آیا چاہتی, جہنم دہاڑی ہوگی, چنگاڑی ہوگی, بفری ہوگی ان کی طرف جھپٹنے کے لیے, اور انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ بہت ہی بھیانک حشر ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے. آگے پہ تیسری تصویر آ رہی ہے, قیامت صغرا کی تصویر کھینچی جا رہی ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. کلا اذا بلغت التراقی, ہرگز نہیں, جب وہ جان پہنچ جاتی ہے حلق تک یا ہنسلی کی ہڈی تک, وکیل امن راق, اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, وزن انہ الفراق, اور مرنے والا بھی خیال کر لیتا ہے کہ اب جدائی ہو. دیکھیں ایک دنیا دار انسان جس نے دنیا میں بہت کچھ جمع کیا ہو, کروڑ پتی ہو, اسے چھوٹی موٹی بیماریوں کو تو گھاس ہی نہیں ڈالتا, اور فرض کریں تھوڑی بیماری ہوتی ہے اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میرے پاس بہت مال ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے گویا تعلقات بھی ہیں, اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, بڑے سے بڑے اسپتال میں جا سکتا ہوں, علاج کرا سکتا ہوں. لیکن پھر اسے اندازہ ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا, اتنے بڑے بڑے فارن کوالیفائڈ ڈاکٹر یہ علاج نہیں کر پا رہے, میں اتنے پیسے خرچ کر دیے, بڑے سے بڑے اسپتال میں دکھایا, یہ کیا ہو گیا ہے. پھر اسے فکر ہوتی ہے, پھر کہتا ہے کہ بھائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہی لے آؤ, اب یہ کنونشنل علاج سے تو ہو نہیں رہا, کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ لے آؤ اسے, کسی طرح یہ مرض تو جائے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو لگتا ہے جدائی ہے, یہ جو اتنی بڑی امپائر کھڑی کی تھی اور مال اور دولت کے خزانے جمع کیے تھے, ان سب سے جدائی, تو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے, موت کی سختی کی تصویر کھینچی جا رہی ہے. والتفت الساق بالساق, اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے, یا آپ نے دیکھا ہوگا بکرے جب ذبح کرتے ہیں پنڈلی رگڑی ہوتی ہے ایک دوسرے سے, یہ جانتے نہیں کی کیفیت ہے اور موت کی سختی ہے کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہوگی. الا ربی کا یوم اذن المساق, اور آپ کے ربی کی طرف اس دن چلنا ہوگا. تو وقت ہم میں سے ہر ایک پر آنے والا, تو بہرحال آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, اور جان ایک دن نکلنی ہے ضرور, اور قبر میں میت اترنی ہے ضرور, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اب چوتھی تصویر کھینچی جا رہی ہے اہل جہنم کا حال, اور ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. پہلے فرمایا فلا صدق ولا صلا, بس نہ تو اس نے تصدیق کی, رسول کی تصدیق کا نام ہی ایمان, ایمان کی تعریف ہی یہ بیان ہوتی ہے, تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اس بات کی تصدیق کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو فرمایا اس نے تصدیق نہیں کی. ولا صلا, تصدیق کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے, اللہ کے آگے جھکنا, تو نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولا, لیکن اس نے تکذیب کی اور رخ پھیرا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, اور پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. اولا لك فاولا, بس افسوس ہے تم پر بس افسوس ہے. ثم اولا لك فاولا, بس افسوس ہے تم پر بس افسوس ہے. ایحسب الانسان, کیا خیال کرتا ہے انسان, ان یترك سدا, جسے ایسے ہی بس چھوڑ دیا گیا. عرب میں جب اونٹ بہت بوڑھا ہو جاتا تھا, نہ گوشت کھانے کے قابل ہوتا تھا نہ وہ سواری کے قابل رہتا, ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے, بس اپنا زندگی پوری کر کے مر کھپ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ تم جو مرضی اپنی چلاتے رہو, جیسے مرضی زندگی گزار کر بس چلتے پھرتے ادھر ادھر وقت گزار دو, ایسا نہیں ہے. انسان ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا, اس کا مقصد ہی عبادت ہے, اور اگر وہ اپنے مقصد میں پورا نہیں ہوتا تو اس کی باس پرس ہوگی. اس لیے پھر آخر میں جو ہے وہ اب وقوع قیامت کے لیے منطقی اور عقلی دلیل دی جا رہی ہے. فما علم یکون نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ نہیں تھا ایک بون منی کی جو ٹپکائی جاتی ہے. کتنا حقیر انداز آغاز ہے انسان کا, اتنے حقیر سے بون سے پیدا ہوئے. ثم کان علاقہ, پھر وہ ہو گیا دوتھڑا. فخلق فسوا, پھر اللہ نے اسے بالکل ٹھیک انسان بنا دیا. فَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَيْنِ، پھر اس ایک بوند سے اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، نر بھی اور مادہ بھی. اب نطفہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی نطفے سے لڑکا بھی پیدا کر دیتا ہے، لڑکی بھی پیدا فرما دیتا ہے. تو فرمایا أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو. تو جو اللہ اتنی قدرت رکھنے والا ہے، کیا مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب دینا چاہیے، بخاری شریف میں آتا ہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، اللہ میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ آپ بالکل اختیار رکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دیں. اگلی سورت سورہ دہر ہے. زندگی کا مقصد کامیابی، اور زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہونے والوں کا بہترین انجام، انہیں کیا نعمتیں ملیں گی، اس کا اس سورت میں ذکر آ رہا ہے. اس سورت کا ایک نام سورت الانسان بھی ہے، اور سورت الابرار بھی ہے. ابرار کہتے ہیں نیک لوگ، تو نیک لوگوں کا اس میں ذکر آ رہا ہے، اہل جنت اور ان کی نعمتوں کا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کا مقصد تخلیق ابتدائی تین آیات میں بیان ہو رہا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر، اور ضرور آ چکا انسان پر ایک وقت زمانے میں سے، لم يكن شيئا مذكورا، جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، معدوم تھا. تو فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک ملے جھلے نطفے سے، ماں اور باپ کے نطفے سے مل کر، جو ہے اسپرمیٹوگونیا اوگونیا یہ ملتے ہیں، تو جو ہے اس سے پھر ایک تیسری جان کا آغاز ہوتا ہے، اور جو ہے وہ گویا میرا آپ کا اسی طرح آغاز ہوا. نبتلی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ہم نے انسان کو بنایا، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں. فجعلناہ سمیعاً بصیراً، بس ہم نے اسے بنا دیا سننے والا اور دیکھنے والا. انا ہدیناہ سبیلا، پھر ہم نے اسے دکھا دیا راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے. اب یہ میرے آپ کے پاس اختیار ہے، ہم شکر گزار بندہ کون سا ہوتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، ناشکرا بندہ کون ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو الٹف استعمال کرتا ہے. آزمائش زندگی، آپ کہہ لیں آزمائش زندگی کے نتائج آگے بیان ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ناشکروں کا نتیجہ، انا اعتدنا للکافرین، اور بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، سلاسل و اغلالا و سعیرا، زنجیریں توق اور دہکتی ہوئی آگ. تو یہ گویا وہاں ملے گا ناشکروں کو. آگے پھر شکر گزاروں کا بھی ذکر ہے، ان الابرار یشربون من کاس، اور یقیناً نیک لوگ پئیں گے ایسے شراب کے گلاس میں سے، کانا مزاجہ کافورا، جس میں ملا ہوا ہوگا کافور. اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اور وہ کیسے مزید نعمتوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. اے نہیں یشربو بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہوگا پئیں گے جس میں سے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے جیسے کہ بہا کر لے جایا جاتا ہے. یہاں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، پانی انسان پسند کرتا ہے، اور گھر ایسی جگہ چاہتا ہے کہ پانی بھی ہو سبزہ بھی ہو، اور ایسی جگہوں کی آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کتنی اونچی ہوتی ہے، تو کروڑوں کی تو جگہ ملتی ہے، پھر مزید کروڑوں لگا کے گھر بنتا ہے، اور پانی خشک ہو گیا دریا کا تو پھر مایوسی ہوتی ہے، جبکہ جنت میں نہروں پر بھی اللہ اختیار دے دیں گے، جس طرف سے آدمی چاہے گا نہر اس کے اشارے پر ہوگی، فرنٹ سے بہے، بیک سے بہے، سائڈ سے جائے، یہ سب جو ہے اختیار میں ہوگا. آگے پھر نیکوکاروں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ صفات ہوں گی تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے. نمبر ایک، یوفون بالنظر، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں، منتیں. البتہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو نظر ماننے سے روک دوں، کیونکہ جو ہے یہ نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، صرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ بخیل سے کچھ نکلوا لیا جاتا ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں. تو یہ عجیب سا انداز ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 1000 روپے تیری راہ میں صدقہ کروں گا، اور اگر فیل ہو گیا تو اب وہ جیب میں رکھ لیا کہ اب نہیں صدقہ کرتا. بھی یہ کیا بات ہے، صدقہ خیرات کرو تمہارے اجر و ثواب کے لیے. تو اس لیے، لیکن اگر نظر مان ہی لی جائے تو یہاں صفت آ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نظر پوری کرتے. نمبر دو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، کانا شرہ مستطیرا، جس کا شر، جس کی برائی ہر طرف پھیل رہی ہوگی. اور نمبر تین، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس اللہ کی محبت میں، مسکینہ ہوں و یتیمہ ہوں و اسیرہ، مسکینوں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو. اب ایک دنیا دار تو کہتا ہے میں تو کھلاؤں گا کسی جو ہے بڑے عہدے دار کو اور بزنس مین کو تاکہ کچھ فائدہ، تو یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھلا کے کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہیں تو وہ کھلائے گا جسے آخرت پر یقین ہو. اس لیے آپ دیکھیں جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کھانے نہیں ہوتے ان کے، وہ تو ایسی جگہ کھلاتے ہیں جہاں سے کچھ دنیا وصول ہو سکے. فرمایا اسی طرح ان کے اخلاص کا بیان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اخلاص اور خلوص ہم میں بھی پیدا فرمائے. انما نطعمکم لوجه اللہ، اور وہ کہیں گے یقیناً ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ نہ شکریہ. ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ بعد میں کہیں گے ذرا میری گاڑی پہ تو کپڑا مار دو، ناشتہ کیا تم نے، جاتے جاتے گاڑی تو صاف کرتے جاؤ، اس طرح سارا اجر غائب ہو جاتا ہے. اور نہ ہی تمہیں بعد میں تانا دیں گے، یا ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سلام کرتے رہو کہ سر آپ کھانا کھلایا آپ کی بہت شکریہ. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اخلاص ہمیں پیدا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو اس وقت عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر چوتھا کام اہل جنت کا، اننا خاف من ربنا، اور یقیناً ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یومن عبوسن قمطریرا، اس دن سے جو چہروں کو بگاڑنے والا اور نہایت سخت ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا بس بچا لے گا انہیں اللہ مصیبت سے اس دن کی. ولقاہم نظرتہم وسرورا، اور دے گا انہیں تازگی اور سرور. نیکوکاروں پر اللہ تعالیٰ کے 12 انعامات کا ذکر آ رہا ہے. وجزاہم بما صبروا، اور بدلہ دے گا وہ اللہ انہیں ان کے صبر کا. جنتا وحریرا، یعنی جنت اور ریشمی لباس. اب یہاں سے پھر آگے تفصیل آ رہی ہے نعمتوں کی، تو 12 جو ہے ان دو کے بعد جو ہے آپ گنیں گے. تو فرمایا متقین فیہا علی الارائک، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر. نمبر 1، لا یرون فیہا شمسا، نہیں دیکھیں گے وہاں سب گرمی دھوپ، جیسے یہاں پر گرمیوں میں برا حال ہو رہا ہوتا ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، لو چل رہی ہے اور بلا وجہ چڑچڑاہٹ ہو رہی ہے طبیعت میں، اور اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ اتنی گرمی ہوتی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جنت میں وہ دھوپ نہیں دیکھیں گے. اور تیسری نعمت، ولا زم حریرا، اور نہ ہی وہاں ٹھنڈ ہوگی کہ کلفی جم رہی ہو اب شدید جو ہے کپ کپی ہو، بلکہ نہایت معتدل موسم ہوگا جیسا وہ پسند کریں گے. چوتھی نعمت، ودانیتن علیہم ظلالھا، اور جھک رہے ہوں گے ان پر اس جنت کے سائے. پانچویں نعمت، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے حکم میں ہوں گے اس کے پھل پوری طرح جیسے وہ چاہیں گے. یعنی ابھی تو آم کھانے ہیں لیکن درخت پر کون چڑھے، توڑ کر کون لائے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، بس ارادہ کرنے کی دیر ہوگی. تو خواہش کریں گے اور پھل حاضر ہو جائے گا، کسی چیز میں مشقت نہیں ہوگی اہل جنت کے لیے. اسی طرح چھٹی نعمت کا ذکر آ رہا ہے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِنِيَاتٍ مِّن فِضَّةٍ، اور گردش دی جائے گی ان پر برتنوں کو چاندی کے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ایسے کپ ہوں گے جو ہوں گے شیشے کے. قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ، اور شیشے ہوں گے چاندی کے. پتہ نہیں دنیا میں ایسا ہے، ویسے یہ قرآن کہتا ہے کہ چاندی اتنی شفاف ہوگی کہ وہ اصل میں شیشہ نہیں ہوگا، چاندی ہوگی، اتنی صاف کہ وہ شیشہ محسوس ہو رہی ہوگی. تو فرمایا قدروہا تقدیرہ، اور پھر اندازہ سے بھرا جائے گا جیسے کہ بھرا جاتا ہے. بعض دفعہ بہت پیاس لگی ہوئی ہے، دل چاہتا ہے خوب بھر کر گلاس ملے، اور پتہ چلتا آدھا گلاس پکڑایا جا رہا ہے، تو طبیعت میں کوفت ہوتی ہے کہ بھرا ہوا ملتا، اور طبیعت میں زیادہ دل نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے بس ایک دو گھونٹ ہو، پورا جگ بھر کر کوئی دے دے تو بھی کوفت ہوتی ہے. تو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ جتنا ان کا دل چاہ رہا ہوگا اسی اندازے سے وہ پیمانے بھر کر وہ گلاس انہیں دیا جائے گا. ساتھی نعمت، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ پلایا جائے گا ان کو وہاں ایسا گلاس یعنی شراب کا گلاس. کانا مزاجھا زنجبیلا، جس میں ملی ہوئی ہوگی سونٹ. عیناً فیہا، وہ ایک چشمہ ہے وہاں، تو سما سلسبیلا، جس کا نام ہے سلسبیل. یطوف علیہم ولدان مخلدون، آٹھویں نعمت، ان کے پاس ایسے خادم ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہوں گے، یعنی وہ ان کی عمر بڑی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ بچے رہیں گے اور خدمت پر لگے ہوں گے. اذا رایتم، اور اگر تم دیکھو انہیں، حسبتہم لؤلؤ منثورا، تو سمجھو گے انہیں بکھرے ہوئے موتی، اس قدر خوبصورت دیکھنے میں کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. واذا رایتا ثم رایتا نعیما، اور جب تم دیکھو گے اور جب آپ دیکھیں گے وہاں تو دیکھیں گے نعمتیں، وملکن کبیرا، اور بہت بڑی بادشاہت اور سلطنت جو ایک جنتی کو حاصل ہوگی. دسویں یہ نوی نعمت ہے، یعنی بہت بڑی سلطنت اور نعمتیں. دسویں نعمت کا ذکر، عالیہم ثیاب سندس خضر، اور ان پر لباس ہوں گے باریک سبز، واستبرق، اور دبیز ریشم کے. اور ساتویں نعمت، وحلوا اساور من فضہ، اور پہنائے جائیں گے انہیں کنگن چاندی کے. پرانے زمانے میں بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے تھے سونے چاندی، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کنگن پہنائیں گے. وہ بہت بڑی دنیا کے بادشاہوں کے پاس کیا سلطنت ہوگی جو جنتیوں کے پاس سلطنتیں ہوں گی. اسی طرح بارہویں اور عظیم نعمت، وسقاہم ربہم شراباً طہورا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب. اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، آگے مومنین کا اکرام بھی ہوگا. ان ھذا کان لکم جزاء، اور بے شک ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کوششیں جو تم نے دنیا میں کی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ سب مقبول ہو گئی ہیں. تو کیا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے سورت کے اختتام پر، دوسرا رکوع، اور ابتدا میں صداقت قرآن کا ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اور بے شک ہم ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کر. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، انزال کہتے ہیں ایک دم نازل کرنا. فَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. اور نمبر دو، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَازِمًا أَوْ كَفُورًا، اور نہ کہاں مانیے ان میں سے کسی گناہگار کا اور نہ کسی ناشکرے کا. گناہگار سے مراد ہے بد اعمال کرنے والا، اور ناشکرے سے مراد ہے بد عقیدہ رکھنے والا، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے اور پھر شکر جو اللہ کا ہونا چاہیے کرتا نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کہا جا رہا ہے، واذکر اسم ربک، اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام، بکرتا ہوں واسیلا. چلیں گے ماشاء اللہ. تو فرمایا کہ ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا، یعنی پہلے پہل بھی صبح کے وقت. بکرا کہتے ہیں صبح ہی صبح، تو یہاں اشارہ گویا فجر کی طرف ہے. واسیلا، اور کچھ سورج ڈھلے، جیسے ہی سورج نصف النہار پر آ کر ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیجئے، تو اشارہ ہے ظہر اور عصر کی طرف. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بلکہ رہ گئی ایک آیت، اور پھر فرمایا ومن اللیل فاسجد لہ، اور کچھ رات میں بھی اس اللہ کے لیے سجدہ کیجئے. تو سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہوتی ہے، فوراً مغرب کا وقت ہے، اور تھوڑی تاخیر سے پھر عشاء کا وقت ہے. تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تینوں جو ہے یہاں اوقات آ گئے. اور فرمایا فسبحوا لیلا طویلا، اور پھر تسبیح کیجئے اس اللہ کی رات میں بھی دیر تک. یہ اشارہ ہے تہجد کی طرف. تو پانچ وقت کی ذکر کے ساتھ ساتھ رات میں بھی ایک طویل تسبیح ہونی چاہیے اللہ کے لیے. آگے نافرمانی کا سبب بیان ہو رہا ہے، وہ حب دنیا. فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، بے شک یہ لوگ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کو. ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، اور انہوں نے چھوڑ دیا اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو، یعنی قیامت سے پیٹ موڑی ہوئی اور دنیا 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 اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نحنو خلقناہم، آگے ایک تنبیہ کا انداز ہے، فرمایا کہ ہم ہی نے انہیں پیدا کیا. وشددنا اسراہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو بدل کر لا سکتے ہیں ان جیسے دوسرے. عظمت قرآن کا بیان، اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، بس جو کوئی چاہے اختیار کرنا اپنے رب کی طرف راستہ. تو اگر رب سے ملنا ہے، رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو اختیار کرنا. اور ہم کئی دفعہ دہرائی آئے کہ قرآن کو کیسے اختیار کرنا ہوگا، روزانہ پڑھنا نمبر ایک، نمبر دو قرآن کو سمجھنا، نمبر تین قرآن پر عمل کرنا، نمبر چار اسے دوسروں تک پہنچانا، اور سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ قرآن کو ماننا۔ تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو کر کے قرآن کے رستے پر چلا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ کا قانون ہدایت اور ضلالت بیان ہو رہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے۔ تو انسان کی اوقات ہی کیا ہے، وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے اذن کا پابند ہے۔ تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور قانون کیا ہے، اللہ کسے ہدایت دیتا ہے، کسے گمراہ فرماتا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ تو جو اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور جو ظلم و زیادتی پر اڑ جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ مزید ایک سورت رہ گئی تھی، یہ پارا مکمل ہو رہا ہے، 12 رکعت ہیں، انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ سورہ مرسلات، پچھلی سورت میں جو ہے نتائج بیان ہو رہے تھے آخرت کے، اور اس میں کامیاب لوگوں کا زیادہ تفصیل سے ذکر تھا۔ اس سورت میں بھی جو ہے آخرت کے نتائج ہیں، اور ناکام لوگوں کا زیادہ تفصیل سے ذکر۔ اور ابتدا میں ہواؤں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، جو اصل میں وقوع قیامت کی ایک طرح سے گواہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جو ہے آپ کو پتا، اس سے پہلے ایک عظیم ہنگامہ ہوگا، ہوائیں چلیں گی اور پہاڑ جو ہے وہ دھمکی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، عجیب جو ہے ہیبتناک منظر یہاں پہ طاری ہوگا۔ تو گویا ان ہواؤں میں اسی کی شہادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہے یکے بعد دیگرے، اور وہ شروع میں تو آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، اور پھر تیز ہو جاتی ہیں، زور پکڑ لیتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور پھر اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو بڑے بڑے۔ فالفارقات فرقا، پھر جدا کر دیتی ہیں بادلوں کو پھاڑ کر۔ فالملقیات ذکرا، پھر ڈالتی ہیں اللہ کا ذکر۔ عذرن او نذرا، یعنی توبہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ تو یہ بادلیں، یہ ہوائیں تیز، ان کے ساتھ بادل، بادلوں کے ساتھ گرج چمک، طوفانی ہوائیں، یہ کیا کرتی ہیں لوگوں، بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ اسے دیکھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے لیے جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا انما توعدون لواقع، یہ ساری قسمیں کس پر تھیں؟ کہ یقیناً جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے، یعنی قیامت آ کر رہے گی۔ جواب قسم یہی ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ آگے احوال قیامت کا بیان آ رہا ہے، آیت نمبر 8 سے 15 تک۔ اور یہ پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد یہ منظر کچھ بدل جائے گا جو آج ہمارے سامنے، ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی جو ہمیں اس وقت زمین اور آسمان اور پہاڑوں کی کیفیت نظر آ رہی۔ فرمایا فیضاً نجوم تم ست، اور جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُولُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول معین وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، جس دن کے لیے تاخیر کی گئی تھی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ ہوگا حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت 10 دفعہ دہرائی جائے گی، تو بار بار آئے گا کہ تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے زبان سے، خدا خواستہ کوئی کہے کہ اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی کہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ زبان سے جھٹلانا۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے عمل سے، آدمی مانے اللہ کو، رسول کو اور قرآن کو، لیکن ان کی ماننے کے لیے تیار نہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، قرآن کیا حکم دے رہا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کون سا رستہ دکھا رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ عملاً جھٹلانا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی وعید آ رہی ہے 10 مرتبہ کہ تباہی ہوگی اس دن، بربادی ہوگی اس دن ایسے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے پھر تاریخ سے عبرت دلائی جا رہی ہے، آیات 16 سے 19۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کر ڈالا پہلوں کو؟ ثم نتبعہم الاخرین، اور پھر ہم ان کے پیچھے چلا لائیں گے دوسروں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم برتاؤ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ پہلے کے جھٹلانے والے بھی ہلاک ہو گئے، اب بعد میں بھی جتنی قومیں اللہ کو جھٹلاتی رہیں گی وہ بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتی رہیں گی۔ دوسری دفعہ آ رہا ہے ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ دلیل انفسی، انسان کے اپنے وجود سے اللہ کی توحید کی دلیل دی جا رہی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک نہایت حقیر پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھ دیا اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں، رحم مادر، الی قدر معلوم، ایک اندازہ معلوم تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا۔ فنعم القادرون، پھر ہم کیا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے پیدا ہو گئے، کیسے ہر چیز پریسائسلی اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ آنکھ کان ناک جہاں ہونی چاہیے تھے وہیں ہیں، ہاتھ پاؤں جہاں ہونے چاہیے تھے وہیں ہیں، دل پھیپھڑے گردے جس طرح کام کرنے چاہیے سب کر رہے ہیں، کس نے دے دیا، کس نے اس طرح بنا دیا؟ تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھ کر بھی اللہ کو نہیں پہچانتے۔ پھر آگے دلائل آفاقی آ رہے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا نہیں بنا دیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی؟ ساری جتنی آپ کہیں زندہ چیزیں سب زمین پر جمع ہو گئی۔ اور فرمایا احیاء و امواتا، یعنی زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زمین نے زندوں کو اپنی پیٹ پر جمع کیا ہوا اور مردوں کو اپنے پیٹ میں جمع کیا ہوا۔ تو فرمایا وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے رکھ دیے اس زمین میں مضبوط اونچے اونچے پہاڑ۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تم کو پانی نہایت میٹھا۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہو اور پھر بھی اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ تباہی اور بربادی کا دن آیا ہی چاہتا ہے۔ آگے منکرین آخرت کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، اور چلو اسی طرف، اسی دوزخ کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الى ظل، اور چلو اس سائے کی طرف، اور یہ جہنم کے دھوئے کا سایہ ہوگا۔ ذی ثلاثی شعب، جس کے تین حصے، لا ذلیل، نہ تو وہ سایہ کرے گا، ولا یغنی من اللہ، اور نہ وہ تپش سے بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر قلقصر، اور یقیناً وہ ڈال رہے ہوگا جہنم ایسے انگارے جو محل کی طرح ہوں گے، بڑے بڑے انگارے اس سے نکل رہے ہوں گے۔ کانہ جمالت انصف، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ تو ابتدا میں ایک بڑی چنگاری نکلے گی محل کی طرح سے، پھر وہ ٹوٹ جائے گی، تو وہ ٹوٹ کر بھی ایسی ہوگی جیسے بڑے بڑے زرد اونٹ ہو، اتنی بڑی بڑی چنگاری۔ ہمارے یہاں کی آگ کتنی سی چنگاری ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن جہنم کی آگ کی چنگاری بتائی جا رہی ہے جیسے کہ محل ہو، اور وہ بھی جب ٹوٹے گی تو بڑے بڑے اونٹوں کی طرح محسوس ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے پھر آیات 34 سے 40 تک کیفیت یوم الآخرہ بیان ہو رہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یعذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت ہوگی کہ وہ کوئی بہانہ کر سکے، عذر پیش کر سکے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے جمع کرنے والے دن کا ذکر آ رہا ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے حق اور باطل میں فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، ہم جمع کریں گے تم کو بھی اور پہلے لوگوں کو بھی۔ فإن کان لکم کید فکیدون، بس اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے، کوئی داؤ ہے، تو کر لو جو تم کر سکتے ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انجام متقین بیان ہو رہا ہے 6 آیات میں۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، اور بے شک پرہیزگار ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میوے جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے۔ بما کنتم تعملون، بس اب ان نیکیوں کی جو تم کرتے رہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ایسے ہی ہم بدلہ دیتے نیکوکاروں کو۔ لیکن تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آگے تنبیہ آ رہی ہے مکذبین کے لیے, فرمایا کلو و تمتعو قلیلا, کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو چند دن کا. کتنے دن رہ لو گے دنیا میں, کتنی نافرمانی اور کر لو گے اللہ کی. تو فرمایا انکم مجرمون, بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو تو رکو نہیں کرتے تھے. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی اور بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پہلے پڑھا ہے کہ وہاں حکم ہوگا سجدے کا, اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے ان کی کمرے تختے کی طرح ہو جائیں, چاہیں گے بھی تو بھی نہیں جھک سکیں گے. اسی طرح فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, بس کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے. بھائی اب کس کے منتظر ہو, اب اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ اللہ نے تمام رسولوں کو بھیج دیا, تمام کتابیں نازل ہو چکی, آخری رسول آ چکے, اللہ کی آخری اور مکمل کتاب آ چکی, وہ محفوظ بھی ہے, اس کی وضاحت بھی محفوظ ہے حدیث کی شکل میں, علماء کرام بھی موجود ہیں, دین سمجھانے والے بھی موجود ہیں, اب کس چیز کے منتظر ہو؟ ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ قیامت بھی آ جائے. اس وقت تو کٹر سے کٹر کافر بھی مان لے گا, پھر کون انکار کرے گا؟ لیکن اس وقت کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا. جب یہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی, اور جب فرشتے قطار لگا کر حساب لینے آئی جائیں گے, اور میں اور آپ میدان حشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے, پھر کون انکار کرے گا اللہ کا اور آخرت؟ لیکن اس وقت کا رونا دھونا, اس وقت کی معافی, اس وقت کا ایمان لانا کچھ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ابھی موت سے پہلے پہلے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تھوڑا سا